سيد المرسلين وإدرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين: إن الله بعث محمدا ليخرج عباده إلى عبادة ربه. ہماری آج کی گفتگو موضوع سے ہٹ کے ہوگی، اور موضوع سے میری مراد وہ مسائل ہیں جو پچھلی دفعہ بیان کیے جا رہے تھے، اور موضوع سے ہٹنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جن مسائل کا بیان ہو رہا تھا وہ اتنے مسائل نہیں ہیں، یعنی مفقود، جس عورت کا شوہر مفقود ہو جائے اس کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ ایک تقریر میں آ سکتے، اور اگر آدھی تقریر میں وہ مسائل آتے تو باقی آدھی تقریر میں یہ موضوع جس کے اس وقت گفتگو شروع کرنا ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا، جبکہ موضوع اتنا اہم ہے ان معنوں میں کہ مسلسل دونوں سمسٹر میں اس سے گفتگو ہوئی ہے اور اس دفعہ اسے مکمل کر ہی لینا ہے، اتنا اہم ہے کہ ایک مکمل تقریر کا تقاضا کرتا ہے. تو آج کی ہماری گفتگو تقریباً اس انداز کی ہوگی جس انداز کی ایک گفتگو آپ سیکنڈ سیمسٹر کے آخر میں جھوٹ کے عنوان پہ سن چکے ہیں، یعنی ایک مکمل عنوان پہ جتنے بھی مسائل سخت ہیں وہ سب کو پیش کیا جائے، اور اس تقریر کے اور ان مسائل کے سننے کے دوران وہ بہت سے نامکمل سوالات آپ کے سامنے حل ہو کے آ جائیں گے جو وعدے کیے گئے تھے پچھلے سیمسٹر میں، لیکن بیان صرف اس لیے نہیں ہو سکے کہ ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت تفصیلی گفتگو کی ضرورت تھی جس کا وقت پچھلے سیمسٹر کے آخر میں نہیں رہا تھا. ہماری آج کی گفتگو کا عنوان داعی ہی ہے، داعی، جو مسائل داعی کے بیان ہو رہے تھے اصل گفتگو اسی پہ کرنا ہے. بہت ہی مشکل مسئلہ بنتا جا رہا ہے، پہلے سال فقط داعی کے مسئلے بیان ہوئے، دوسرے سال داعی علی داعی کے مسئلے بیان ہوئے، اور آج کی گفتگو میں جو پہلے مسئلے تھے داعی کے انہیں کو مکمل کرنا ہے، لیکن ابتدائی گفتگو میں فقط ریا ہمارا عنوان رہے گا. ریا جو اسلام کی نگاہ بدترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، انسان اللہ کی عبادت انجام دے مگر دنیا کو دکھانے کی خاطر، ظاہر یہ کرے کہ میں خدا کی بندگی کر رہا ہوں مگر اس کا مقصد دنیا کو. ریا جس کی مذمت قرآن میں بھی مسلسل آئی ہے، احادیث میں بھی مسلسل ہے، اس میں بھی اس کے مسائل موجود ہیں، اور یہ وہ خرابی ہے کہ جو اس وقت شیطان ہمارے ذہنوں میں پیدا کرتا ہے جب ہمیں شرک کے راستے پہ لے جانے میں ناکام ہو جائے. شیطان کا سب سے بڑا مقصد اصل میں تو یہی ہے کہ جس طرح سے وہ خدا کے مقابلے پہ آیا ہے اسی طریقے سے ساری دنیا خدا کے مقابلے پہ آ جائے. گویا شیطان کی مثال اس لومڑی کی مانند ہے کہ جس کی دم کٹ گئی تو وہ چاہتی ہے کہ سب کی دم کٹ جائے، اور یہ شیطان کی خواہش ایسی نہیں، یہ جو ہم اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں خود شیطان پکار پکار کے کہہ چکا. اب پہلا طریقہ شیطان کا یہ ہے کہ لوگوں کو شرک اور کفر کے راستے پہ لے جائے. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ پروردگار کا یہ اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے مگر شرک کے گناہ کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ واحد گناہ ہے کہ جس کی معافی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں نفس قرآنی کے اعتبار سے. اگر انسان شرک کی حالت میں توبہ کیے بغیر مر جائے، باقی گناہ ایسے کہ اگر انسان اسی گناہ کی حالت میں بغیر توبہ کے بھی مر جائے تو امکان ہے، رحمت الہی بھی ہے، شفاعت اہل بیت بھی ہے، مگر شرک وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا. تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش تو یہ ہے کہ انسان شرک کر لے تاکہ 100% کامیابی ہو جائے شیطان کو، کہ اب تو ان کی بخشش کا امکان ہی نہیں. اور جب شیطان اس میں ناکام رہتا تو پھر ہمیں اس شرک میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام بھی ڈر رہے تھے، تو بہت ہی مشہور حدیث ہے کہ اپنی زندگی کے آخر میں پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ باقی جتنے بھی انبیاء دنیا سے رخصت ہوئے وہ اس کے خوف کے عالم میں رخصت ہوئے کہ ہم نے اپنی قوم کی ہدایت تو کر دی ہے، ہمارے بعد پتا نہیں کہ دوبارہ اپنے پرانے راستے پہ نہ پلٹ جائیں، مگر مجھے تمہارے بارے میں یہ خوف تو نہیں ہے کہ تم شرک کر سکو گے۔ پیغمبر نے جس قوم کو ہدایت کے راستے پہ گامزن کیا وہ 360 بتوں کے آگے سر جھکانے والی قوم ہے۔ تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ یہ تو مجھے یقین، یہ تو مجھے اطمینان ہے کہ تم دوبارہ شرک کے راستے پہ نہیں جاؤ گے، ولیکن اخاف منک الشرک الاصغر، میں تم سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم شرک اصغر میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ شرک اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ تو لوگوں نے سوال کیا اللہ کے رسول سمجھ شرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہوتا کیا، یہ شرک اصغر ہے کیا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا الریا، چھوٹا شرک ہے ریا، دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دینا، دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمل انجام دینا، نام خدا کا لیے جائے عمل غیر خدا کے لیے ہو رہا۔ پھر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ کہ جن کا میدان قیامت اس اعتبار سے بدترین انجام ہوگا کہ ساری محنتیں کر کے آئے ہوں گے دنیا اور ان کے سارے اعمال کو حفظ کر لیا جائے گا۔ پھر دوسری حدیث جو میں کچھ دیر کے بعد پیش کروں گا، پیغمبر نے مزید وضاحت کی کہ اس کا نقصان ان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایسا گناہ کہ پیغمبر اعلان کر رہے کہ انی اخاف، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خوف ہے کہ میری امت اس گناہ میں تو ضرور مبتلا ہوگی۔ اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جب اسلام ہم سے توحید کا تقاضا کرتا تو توحید کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم ذات خدا ہی میں توحید کریں کہ ہم ایک خدا کے قائل، بلکہ ذات خدا میں بھی توحید کو ماننا پڑے گا، صفات خدا میں بھی توحید کو ماننا پڑے گا، افعال خدا میں بھی توحید کو ماننا پڑے گا، اور عبادت میں بھی توحید کو ماننا پڑے گا کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے جب بھی پیشانی جھکائیں گے تو ایک ہی خدا کے سامنے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا ساری کائنات میں ایک ہی پروردگار، اسی طرح توحید فی العبادات، عبادت میں بھی صرف ایک ہی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جا سکتی، اور یہ وہی چیز ہے کہ جس کو قرآن مسلسل دہرا رہا، وما امر الا لیعبد اللہ مخلصین له الدین، ان انسانوں کو اس کے علاوہ تو کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا کہ یہ صرف اور صرف مکمل خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں۔ قرآن اعلان کر رہا کہ انسانیت کو ایک ہی حکم ملا کہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، مخلصین له الدین، پورے اخلاص کے ساتھ، اخلاص یعنی توحید فی العبادات، عبادت کرنا ہے فقط اللہ کے لیے، خالص کرتے ہوئے اس میں کسی اور کی ملاوٹ نہیں کرنا، یہ لفظ ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا۔ اور دوسرے مقام پر پیغمبر کی زبانی کہلوایا جا رہا قل انی امرت، اے رسول آپ بھی ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ مجھے یہ حکم ملا رسول کو، ان اعبد اللہ مخلصین له الدین، کہ میں بھی اللہ کی عبادت کروں تو خالص عبادت کروں، ملاوٹ والی عبادت نہیں۔ اور پھر قرآن ان لوگوں کو کہ جو خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اعلان بھی ان کے سامنے کر دیا کہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا، یہ روحانیت کا سب سے بلند مقام ہے، لقاء اللہ کی خواہش پیدا ہو جانا، کہ جس میں انسان کے ذہن نہ جنت کی خواہش ہوتی ہے نہ جہنم کی اس سے بچنے کی خواہش ہوتی، فقط ذات خدا سے ملاقات ہو جائے۔ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک کام کرے، اور بلا یشرک بعبادت ربک احدا، اور خدا کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، یہ ذات کی بات نہیں ہو رہی، عبادت خدا میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اور اگلی منزل پہ قرآن منافقین کی نشانی بھی بتا رہا، پہچانوا رہا کہ پہچانو تمہارے معاشرے میں منافق کون، اس لیے کہ منافق کی پہچان مشکل ترین کام، وہ اپنے چہرے پہ ایمان کی نقاب ڈال کے آتا، وہ اپنے آپ کو مومنوں کے بھیس میں لے کے آتا، ورنہ تو منافق نہیں رہا۔ اب قرآن پہچان بتا رہا، ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ خادعہم، لیکن ان کو پتا نہیں اللہ بھی پلٹ کے ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دے رہا۔ اب اس آیت کا مطلب یہ بھی کہ انسان کو اگر اپنے بارے میں شک پڑ جائے کہ خدا نخواستہ میں تو منافقین میں داخل نہیں ہو گیا، تو فوراً اس آیت کی مدد سے اپنا امتحان دے رہے، وہ خادعہم، خدا بھی ان کو دھوکہ دے رہا۔ پھر قرآن نے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو منع نہیں کرتے, لیکن بڑی سستی کے عالم میں, بہت ہی لاپرواہی کے عالم میں جاتے نماز پڑھتے. یراقون الناس, اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کو دیکھ کر کہیں کہ یہ نمازی. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, یہ اللہ کو بہت کم یاد کرتے. مذبذبین بین ذلک, یہ تذبذب کے عالم میں, لا الہ الا ولا الہ الا, نہ ادھر ہے نہ ادھر, خدا کا بھی خیال ہے انسانوں کا بھی خیال. یہ منافقین کی پہچان خدا نے بتائی, مگر خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا کہ منافقین خدا کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اسی منزل کے قرآن نے وہ اعلان بھی کر دیا کہ یہ آدمی کتنی ہی عبادت لے کے آئے, وبیل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراهون, تباہی اور جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے, ہم یراهون جو ریا کرتے ہیں, جو دنیا داری کرتے ہیں, جو دکھاوے کی عبادت انجام دیتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول گفتگو ہو رہی النجات و غدن, کل کے دن نجات کس کو ملے گی, کل یعنی قیامت نجات کس کو ملے گی, تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ اسے تو نجات ہرگز نہیں ملے گی جو اللہ کو دھوکہ دے رہا, اسے پتا نہیں کہ اللہ بھی اسے دھوکہ دے رہا. یخلعو من الایمان, اور اس سے ایمان کے لباس کو کھینچ لیا جائے گا, اس کو پتا ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول, من قد اللہ, وہ کون سا انسان ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر سکتا, تو ناممکن ہے انسان. تو پیغمبر اسلام نے کہا المرائی, جو ریا کاری سے عبادتیں انجام دے رہا یہ اللہ کو دھوکہ دینے والا. والمرائی جدا فی یوم القیامہ باربعۃ اسماء, ریا کرنے والے کو قیامت کے میدان میں چار ناموں سے پکارا جائے گا, یا کافر ہو, یا قادر ہو, یا غادر ہو, یا خاسر. اے کافر, یا کافر, یا فاجر ہو, اے فجور کرنے والے, یا غادر ہو, اے دھوکہ دینے والے, غدر کرنے والے, و یا خاسر ہو, اے خسارہ اور نقصان اٹھانے والے. آؤ ہوبے تھا عمل, تمہارا سارا عمل ضائع ہو چکا, تمہارا سارا عمل حق کیا جا چکا. جاؤ ان کے پاس جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل انجام دیا, اور انہیں سے جا کے اپنے عمل کو طلب کرو, وہی تمہیں اس کا اجر دیں گے. تو مسلسل یہ جملہ رہا کہ رائی ریا کرنے والا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا, اور اسی وجہ سے اس کے بہتر سے بہتر عمل کو ٹھکرا دیا جائے گا. وہ ایک حدیث تو میں نے بہت پڑھی ہے ابو بصیر کی, کہ معصوم سے روایت کرتے ہیں کہ معصوم نے کہا ایک نمازی آئے گا قیامت کے میدان, نمازیں اس کے ٹھکرا دی گئی, اس لیے کہ اس نے نماز فقط اس مقصد کے تحت پڑھی تھی کہ دنیا اس کو نمازی کرے. روزے دار آئے گا, اس کے روزے ٹھکرا دیے گئے, وہ روزہ کے جس کی جگہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی مگر ٹھکرا دیے گئے, کیونکہ لوگ اس کی تعریف کر, یہ اس کا مقصد تھا. مجاہد آئے گا اور ٹھکرا دیا گیا اس کا جہاد, اس لیے کہ اپنے آپ کو بہادر کہلوانے کے لیے میدان میں اترا. اور یہ جو میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں, اس کی خاص وجہ ہے ہمارا موجودہ ماحول اور موجودہ زمانہ. ایک آدمی قاری قرآن آئے گا اور اس کے قرت کو ٹھکرا دیا گیا, فقط اس لیے اس نے قرآن پڑھا تھا کہ لوگ تعریف کریں کہ اس کو قرآن سے کتنی محبت. یہ چیزیں, نماز, روزہ, قرآن, جہاد, سڑکوں پہ نکلنا, یہ بھی اگر اللہ کے لیے نہ بلکہ اپنی ذاتی جذبات کی تسلیم کے لیے ہوں تو سب کو ٹھکرا دیا جائے گا. اور یہ کہا جائے گا کہ قاضی تم دھوکہ بھی دے رہے ہو اللہ کو اور قاصر نقصان بھی اٹھا رہے. اور اسی مقام پر ریا کرنے والے کے عذاب کے بارے میں یہ حدیث بھی آ گئی پیغمبر کی, ریا کرنے والا تو وہ کہ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم چیخ اٹھے گی, جہنم فریاد کرنے لگے گی. حیرت بھی لوگوں, اللہ کے رسول جہنم کیسے فریاد کرے گی؟ کہا کہ جہنم کی فریاد یہ ہوگی کہ اس کے شعلے مزید بلند ہونے لگیں گے, اس کی آگ میں مزید اضافہ ہو جائے گا. رائی کو, مرائی کو, ریا کرنے والے کو دیکھ کر آپ اسے جہنم بھی فریاد کرے گی, اور اس کی فریاد اسی کو مزید نقصان پہنچائے گی. شعلے بلند ہو گئے, آگ بھڑکنے لگی. اور یہ بھی ذہن میں رکھی کہ جہاں ایک طرف ریا کرنا شرک اصغر, وہاں دوسری طرف ریا کرنا مقصد رسول کو ختم کر دینا. کیونکہ مولا کی وہ حدیث کی جس کو میں نے بطور برکت آج کے گفتگو کے شروع میں نقل کیا تھا کہ ان اللہ بعث محمدا, سنو تو صحیح کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کیوں؟ لیخرج عباده من عبادت عباده الى عبادته, اللہ اس لیے بھیجا ہے محمد کو تاکہ وہ رسول, لیخرج عباده, اللہ کے بندوں کو نکال دے. کہاں سے نکال دے؟ من عبادت عباده, اس کے بندوں کی عبادت, اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اللہ کے بندوں کی عبادت کر رہا تو رسول اس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں. کہاں تک؟ الہ عبادت ہی خدا کی عبادت تک لے کے آنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف ریا کرنے والا شرک بھی انجام دے رہا یعنی توحید سے ٹکرا رہا, اور دوسری طرف ریا کرنے والا مقصد رسالت کی بھی نفی کر رہا, مقصد رسالت کے بھی خلاف جا رہا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ معصومین نے ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ ریا کرنے والے تو ملے گا کچھ نہیں, خسرت دنیا والا آخرہ وہو الخسران المبین, سورہ حج کی آیت. یہ جو دنیا دکھاوے کے لیے عبادتیں کر رہا اس کی آخرت تو گئی, دنیا بھی چلی جائے. ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو جائے, دنیا بھی چلی جائے گی. خسرت دنیا والا آخرہ, دنیا میں بھی نقصان آخرت میں بھی نقصان, وہو الخسران المبین, اس کو کھلا ہوا نقصان ہوا. چنانچہ معصوم کی دو حدیثیں ہمارے سامنے, دونوں کا مفہوم ایک ہی کہ انسان اگر ایک بہت ہی مختصر عمل کرتا ہے مگر صرف خدا کے لیے تو خدا اس کے عمل کو ساری دنیا میں پھیلا دیتا, اور ایک انسان ایک بہت بڑا عمل کرتا ہے دنیا کی تعریفیں سمیٹنے کے لیے خدا اس کے عمل کو نفیاً منسیاً ہی اس کو نابود کر کے رکھ دیتا, کوئی اس کے عمل کا تذکرہ کرنے والا نہیں ہوتا. اور دوسرے مقام پر بھی معصوم نے کہا کہ اللہ کی خاطر تم جھک کے عمل کرو, خدا اس کو ساری دنیا سے ظاہر کر دے گا اور دنیا تمہاری تعریف کرے, اور دنیا کی خاطر پلیٹ فارم یا اسٹیج پہ آ کے عمل کرو, خدا اس عمل کو اس طرح سے لوگوں کے ذہن سے مٹا دے گا کہ کوئی پلٹ کے بھی نہیں پوچھے گا. ہو سکتا ہے دو چار گھنٹے, دو چار دن, دو چار ہفتے کی واہ واہ ہو جائے, مگر پھر لوگ بالکل فراموش کر دیں گے کہ کس آدمی نے کیا عمل کیا تھا. تو یہ اخلاص کو چھوڑ کر ریا کرنے والا اگر دنیا کے خاطر عمل بھی کرتا ہے تو قرآن فقط یہی نہیں بتا رہا کہ آخرت کا نقصان, بلکہ دنیا بھی اس کے ہاتھ سے چلی گئی. اس اعتبار سے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری, اور ایک ایسی منزل آ جاتی ہے قوموں کی زندگی میں جب جذبات بہت شدید ہو جاتے ہیں, بیرونی دباؤ بہت زیادہ پڑھنے لگتا, انسان کی قوت فیصلہ جواب دے جاتی, اور وہ یہ سمجھتا کہ اس وقت کے جذباتی دھارے میں سب کے ساتھ ہم کو بھی بیٹھ جانا, کتنا ہی نیک عمل کر رہا لیکن اگر اس بیرونی دباؤ کی وجہ سے وہ عمل ہو رہا تو وہ عمل ریا کے دائرے میں آ گیا, ٹھکرا دیا گیا, باطل ہو گیا وہ عمل. اور اس منزل کے ایک آخری بات بتا کے پھر میں کچھ مثالیں دوں اور مسائل فقہ پہ آ جاؤں, کیونکہ اہم موضوع ہے آج کل کے معاشرے کے اعتبار سے. ریا کے بارے میں محدث کاشانی جن کے حالات پر میں نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے ایک زمانے میں, وہ یہ تحریر فرماتے ہیں کہ ریا جو ہے وہ زیادہ تر چار چیزوں کی وجہ سے ہوتا, انسان جسم کی مدد سے ریا کرتا, انسان اپنی اپیئرنس یعنی اپنے ظاہر کی مدد سے ریا کرتا, اپنے آرائش ظاہر اپیئرنس ضعی اپنی حیات اپنی شکل و صورت کی مدد سے ریا کرتا, پھر انسان اپنی گفتار کی مدد سے ریا کرتا, پھر انسان اپنے کردار کی مدد سے ریا کرتا. زیادہ تر ریا ان چار قسموں میں, اور یہ جو ریا انسان کر رہا وہ ریا یعنی دنیاوی چیزوں میں بھی ہوتا ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے. مثلا جس میں انسان جس سے انسان دنیاوی ریا کرے یعنی یہ چاہے کہ اس کا جسم بہت ہی خوبصورت نظر آئے, اس کا جسم بہت ہی صحت مند نظر آئے, اس کے لیے وہ محنتیں کر رہا ہے, کوششیں کر رہا, یہ دنیاوی ریا ہے بدن کی مدد. اور اخروی ریا کہ وہ چاہے کہ اس کا جسم بہت ہی دبلا پتلا نظر آئے, لوگ اس کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو بہرحال بڑا ہی عبادت گزار, بڑا ہی متقی اور پرہیزگار, یہ تو فاقے کرتا روزے رکھ کے اس کی کیا حالت ہو گئی, یعنی جسم کو اتنا گھلا دے اتنا کمزور کر دے کہ دنیا اس کو نمازی اور روزے دار کہنے لگے, یا روزے کے عالم میں ہے اور چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں ہونٹ سوکھے ہوئے, مگر مقصد یہ ہے کہ دنیا والے ہم کو نمازی اور روزے دار مانیں, دنیا کہیں کہ یہ ہے ایسا جسم رکھنے والا جو شیعان علی کا جسم, جو اخروی آخرت کی یعنی دین کی چیزوں کی مدد کر رہا ہے جسم کو استعمال کرتے ہوئے. اور ایک ہوتا ہے اپنی اپیئرنس اپنے ظاہر کی مدد سے ریا, وہ لباس ہے ماتھے پہ سجدے کا نشان, جس میں بھی امور دنیا ہوتے ہیں کہ بہت ہی پینٹ شرٹ ٹائی وغیرہ لگائے ہوئے انسان گھوم رہا, یا یہ کہ آخرت کا ریا یعنی ماتھے پہ سجدے کا نشان ہے ہاتھ میں تصدیق کو لے کے گھومتا ہے اور چلتا, مقصد یہ کہ لوگ تقدس اور پرہیزگاری کو تسلیم کر دیں. ایک ریا گفتگو کا ریا ہوتا ہے گفتار کے ذریعے قول کے ذریعے, دنیاوی ریا تو یہ ہے کہ جہاں بیٹھے اپنی جنرل نالج کا سکہ جمانا شروع کر دے, سائنس کی بات اور جغرافیہ کی بات اور معیشت کی بات اور سیاست کی بات, اور آخرت کا ریا یہ ہے کہ جہاں بیٹھے معلوم ہوا اللہ اللہ شروع ہو گیا, ذکر خدا زبان پہ آ گیا, سبحان اللہ آ گیا, باتیں بھی ہو رہی ہیں, ہونٹ بھی ہل رہے ہیں, اٹھتے بیٹھتے دعائیں بھی زبان سے ادا ہو رہی ہیں, اس کے علاوہ لوگوں کے مجمع کو دیکھا تو امر بالمعروف کرنے لگا, لوگوں کے مجمع کو دیکھا تو چار پانچ مسائل بیان کرنا شروع کر دیے, مقصد کیا کہ لوگ اس کے علم یا اس کے ذکر خدا کے جذبے کو سراہیں اور کہیں کہ کتنا بڑا ذاکر خدا، کتنا عالم، یا اس کو کتنی محبت ہے اپنی قوم کی کہ ہر جگہ امر بالمعروف کرتا، یہ بھی ریا. ایک ریا ہوتا ہے اپنے کردار کے ذریعے ریا، کہ اگر لوگوں کے مجمع کے اندر نماز پڑھ رہا ہے تو عجیب انداز کی نماز، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے تو عجیب لہجے کا قرآن، دعائے کمیل کے اجتماع میں دعا پڑھنے کا موقع ملا تو خاص بنا کر سجا کے دعا پڑھی جائے تاکہ جب لوگ اٹھیں تو تعریف کرتے ہوئے اٹھیں کہ خلا صاحب کی دعائے کمیل میں جو مزہ آتا ہے وہ مزہ کہیں اور نہیں آتا، خلا صاحب کی تلاوت قرآن میں جو لطف آتا ہے وہ کہیں اور نہیں آتا. باقاعدہ یہ سب ریا ہے جو 24 گھنٹے ہم سے ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کی عمر کے اندر بھی اسی انداز سے ریا کہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں اور سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے اور لوگوں کو جمع کیا جا رہا تاکہ دنیاوی تعریف اس کے ہاتھ میں مل جائے، اور اسی کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے ریا کہ کوئی عالم آ رہا ہے تو اس سے ملاقات کو جا رہے ہیں، کوئی مجتہد آ رہا ہے تو اسے اپنے گھر میں دعوت دے کے لا رہے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ کتنا علماء سے محبت کرنے والا، کتنا اسے ذاکرین امام کا خیال، کتنا یہ مجتہدین کا احترام کرتا. بہرحال گفتار ہو، کردار ہو، اپیئرنس ہو، شکل و صورت ہو، ان سب کی مدد سے مقصد یہ ہے کہ دنیا کو خوش کرے اور دنیا کے سامنے اس کی عزت اور اس کا احترام. چنانچہ ناراض ہو جاتا اگر بہترین لہجے میں دعا پڑھی اور لوگوں نے اس کی مذمت کی کہ کیسی دعا پڑھی، اب غمگین ہو جاتا. یہ سب ریا کے طریقے ہیں جس سے شیطان ہمیں مبتلا کرتا. مگر ہاں آخر میں ایک بات کہے کہ میں مسائل پہ آ جاؤں، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھی کہ ریا یہ فقہ کا جو مسئلہ کہ ریا امر قلبی، یہ دل کی بات ہے جس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ فلاں آدمی ریا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. ایک آدمی دعائے کمیل بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھ رہا ہے تاکہ دنیا اس کی تعریف کرے، یہ ریا کار، اور دوسرا آدمی دعائے کمیل اتنے ہی اچھے طریقے سے پڑھ رہا فقط اس جذبے کے اندر کلام امام اس کو واقعاً لطف آ رہا، وہ چاہتا ہے کہ رسل القرآن تبدیلا کے حکم اسلامی پر عمل کرے، جو قرآن کو پڑھو تو بہترین آواز کے ساتھ پڑھو، اسے دنیا سے کوئی غرض نہیں، دنیا تعریف کرے یا برائی کرے تو فقط اس لیے کہ دعائیں بھی اچھے انداز میں پڑھنا اسلام میں بہتر، اس حکم اسلامی پہ عمل کر رہا. اب ہم اور آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون آدمی کس نیت سے دعا پڑھ رہا، مگر یہ مسائل خود ہمارے لیے کہ اگر ہم اپنا جائزہ لینا چاہیں کہ دعا پڑھ رہے ہیں کوئی آ گیا گھر میں، اب ہماری دعا کا طریقہ بدل گیا، اس کا مطلب یہ کہ ریا، اور اگر نہیں اللہ کے لیے تو کوئی آئے کوئی جائے ہمیں اس سے کیا غرض، ہم اپنے طریقے پہ رہیں گے. تو اس لیے میں نے کہا کہ عام طور پہ یہ بھی دھوکہ ہو جاتا کہ جو چیزیں اپنی اصلاح کے لیے بیان کی جاتی ہیں، انسان اپنے آپ کو بھلا کے وہ حدیثیں پکڑ کے دوسرے لوگوں کی تلاش میں نکل جاتا کہ کون آدمی ان حدیثوں سے پورا اتر رہا. تو ریا تو خصوصیت کے ساتھ ایک امر قلبی، جس کا فیصلہ انسان خود کرے گا، کسی اور کو حق نہیں سوائے اس کے کہ دلیل یقینی سے ظاہر ہو جائے کہ یہ بھلا عمل دنیا دکھاوے کے لیے کر رہا. اب آئیے ریا کے صحیح مسئلے پر. اتنی کی مذمت کے بعد ریا کا مسئلہ یہ کہ انسان دنیا اگر عبادت کو ریا کی نیت سے کر رہا، اب عبادت سے ہماری مراد وہ عبادت نہیں جو قرآن میں آیا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بلکہ عبادت سے مراد ہے جو فقہ میں آتا ہے کہ جس میں قصد قربت ضروری، وہ اعمال کے جس میں قصد قربت ضروری، اس میں اگر انسان ریا سے کام لے رہا تو اس کا وہ عمل باطل اور غلط. اچھا باطل اور غلط ہونے کا مطلب کیا ہوا، یہ تو تقریروں میں آپ نے کئی دفعہ سنا. باطل اور غلط ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعمال کی قضا اس کو انجام دینا ہوگی، جو نماز اس نے ریاکاری میں پڑھی، زبردستی میں پڑھی، اللہ کے لیے نہیں پڑھی تھی، اب وہ نماز باطل ہے، یعنی اس کی قضا کرنا. اچھا یہ مسئلہ تو بات کا، بلکہ اس سے پہلے کا مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو توبہ کرنا واجب. ریا گناہ، گناہ نے کبیرہ میں سے، جب کبھی کسی عبادت کے دوران ریا آ جائے تو اس میں واجب ہے کہ انسان توبہ کرے اور اس کے بعد اس عمل کو دوبارہ انجام دے. وضو ریا کی نیت سے کیا، اب وضو تو دوبارہ کرنا ہی کرنا، مگر توبہ بھی کرنا ہوگی بارگاہ الٰہی میں. غسل ریا کی نیت سے کیا، اب توبہ بھی کرنا ہے خدا کی بارگاہ میں، غسل کی تکرار بھی کرنا. نماز اگر ریا کی نیت سے پڑھی، بالکل دل نہیں جا رہا، اگر 5-7-10 آدمی کھڑے ہو گئے کہ نماز پڑھو، مجبوراً تکلف میں مروت میں ان کی دیکھا دیکھی ہم کو نماز پڑھنا پڑی، یہ نماز تو گئی، یہ نماز تو نہیں ہوئی، لیکن نماز تو گئی گئی، توبہ بھی کرنا ہے اور اس نماز کی قضا بھی کرنا، دوبارہ اس نماز کی تکرار کرنا. روزہ یہ عبادات کے نہیں، وضو، غسل، تیمم، پھر نماز، روزہ، حج، زکات، حم، جہاد، مثلا جو عبادات میں 6 یا 7. روزہ ہم نے دل نہیں جا رہا، خواہش نہیں ہو رہی، اگر اس لیے کہ روزہ نہ رکھا تو لوگ پوچھیں گے تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا، فقط ان لوگوں کے سوالات سے بچنے کے لیے ہم نے روزہ رکھ لیا، اب یہ روزہ تو کہہ ہی گیا، جس کی قضا تو مسلمن کرنا، مگر ساتھ میں توبہ بھی کرنا، گناہ ہم سے ہوا ہے کہ ہم نے عبادت لوگوں کی وجہ سے انجام دی. زکات یا خم، ہم نے زکات نکالی یا ہم نے خم ادا کیا، اس لیے جا کے دیا کسی کو کہ مطلب اس آدمی سے ہمیں بعد میں کوئی کام لینا، یا اسے اپنے قریب کرنا، یا اسے اپنے تعلقات استوار کرنا، ورنہ کبھی بھی نہ دیتے اس کو خم، کبھی بھی نہ دیتے زکات. ریا کے درمیان، ریا کا مطلب یہی ہے چاہے ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں یا فقط ایک خاص آدمی کو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اب کس نیت سے جو زکات اور خمس آپ نے دے دی، یہ تو عمل باطل ہو گیا. توبہ بھی کرنا ہے اور دوبارہ اس خمس کو نکالنا، دوبارہ اس زکات کو ادا کرنا. تو ریا کے مسئلے میں جو بہت اہم مسئلہ ہے جس کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ توبہ پہلے واجب ہے، اس کے بعد اس عمل کی تکرار. تو یہ تو ہے عبادات میں ریا، لیکن اگر غیر عبادات میں ریا ہو، اس میں علماء میں اختلاف. مثلا کوئی نکاح کرے مگر ریا سے، کوئی آدمی غلام آزاد کرے مگر ریا سے، کوئی آدمی کسی کے یہاں ملازمت اختیار کرے مگر ریا سے، تو اب یہ عبادات تو نہیں ہے، یہ تو معاملات میں آ گیا یا ایقاعات میں آ گیا. عبادات میں اگر ریا ہے تو توبہ بھی واجب ہے، عمل کی تکرار بھی کرنا. غیر عبادات میں اگر ریا، جو معاملات ہیں، جو ایقاعات ہیں، جو احکام، جو تفصیل آپ نے اس سے پہلے کے درسوں میں سنی ہے دو سمسٹر، اس کے اندر ریا بہرحال حرام تو نہیں ہے، اور اسی لیے اس کی توبہ واجب نہیں کیونکہ وہ عبادات نہیں، لیکن اس سے بچنا مستحب ضرور ہے. کیونکہ ریا ایک ایسی چیز کہ آہستہ آہستہ ہی انسان کے دل میں بیٹھتی ہے. اگر انسان عام بنیادی معاملات میں ریا کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ عبادات تک میں ریا آ جائے گی. اچھا اب یہ تو ہوا ایک مختصر کا مسئلہ، آئیے صحیح معنوں میں ریا کے فقہی مسئلے سنیں. ریا کا نتیجہ آپ نے پہلے سن لیا کہ توبہ واجب ہے، عمل کی قضا کرنا واجب ہے، چاہے وہ عمل جسمانی عبادت ہو نماز و روزے کی طرح، مالی عبادت ہو زکات و حمد کی طرح، یا دونوں کا مجموعہ ہو حج کی طرح. اب آئیے ریا، ریا تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور مقصد سے عمل انجام دے، اللہ کے علاوہ نہیں، بلکہ ریا میں یہ نہیں آئے، ریا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دینا. اچھا ریا 12 قسم کے ریا اسلام میں ہیں، جس میں سے 7 ریا سے عبادتیں باطل ہوتی ہیں، 5 وہ ہیں جو ریا ہیں اور لیکن عبادت غلط نہیں. کل 12 مسئلے بنتے ہیں ریا سے، جس میں سے 7 قسم کا ریا عبادت کو باطل کرتا ہے، 5 قسم کا ریا عبادت کو باطل نہیں کرتا ہے. ان 5 میں جو 5 قسم کا ریا عبادت کو باطل نہیں کرتا، ان 5 میں سے 3 ریا وہ ہے کہ جو گناہ تو ہے، حرام تو ہے، یعنی توبہ تو کرنا مگر عمل غلط نہیں، اور 2 ایسے ہیں کہ وہ حرام بھی نہیں، اس میں گناہ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ وہ ریا ہی نہیں، بہرحال اس کو ریا سمجھا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ 5 اور 12 کیا. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دائی کے مسئلے کو ہمیں جانا پڑے گا، اور بڑی توجہ کے ساتھ دائی کے آج کے مسئلے کو سنیں. یہ مسئلہ جو آج آپ ریا کے بارے میں سنیں، یہی آئندہ آئے گا کہ اگر کوئی آدمی داڑھی منڈوا کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کیوں صحیح، اگر کوئی آدمی ٹکٹ چیکر کو آتا دیکھ کے نماز پڑھے تو اس کی نماز کیوں صحیح، اگر کوئی آدمی بغیر تقریب کے نماز پڑھے جبکہ فضل قربت نہ رہی تو کس کی نماز کیسے صحیح. یہ 3 مسئلے میں نے پچھلے سمسٹر میں اٹھائے، ان کا جواب آئے گا جب آپ ریا کے اس پہلے مسئلے کو سمجھ جائیں. ابھی ریا کا مسئلہ شروع نہیں ہوا، ابھی داعی کے مسئلے کو سمجھ جائیں. آپ نے اب تک 2 باتیں سنی، داعی اور داعی الگ داعی، داعی کے جسے محرک بھی کہتے ہیں، انسان کو حرکت دینے والا، وہ چیز جو انسان کو اٹھاتی ہے کسی عمل کے لیے، اس کا نام ہے داعی. اب ایک عمل جو ہم انجام دے رہے ہیں، مثلا کھانا پینا، آرام کرنا، یا نماز پڑھنا، یا درس میں آنا، ایک عمل کا داعی ایک بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی چیز داعی بن رہی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 الگ الگ چیزیں مل کے ایک عمل کے لیے داعی بن رہی. ہم کھانا کھا رہے ہیں، اس کا ایک داعی یہ بھی ہے کہ جسمانی طاقت ملی، اور ایک داعی ایسی یہ بھی ہے کہ مثلا اس آدمی کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں جس کے ہم مہمان بن کے گئے. بس وہ اب 2 داعی، ہم ایک نکاح کی تقریب میں جا رہے ہیں، اس میں 2 داعی ہو گئے، اس جس کے نکاح کی تقریب ہے اس کو بھی خوش کرنا، اور ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے دوستوں کا حلقہ آئے گا، ان کے ساتھ بھی ایک گپ شپ ہو جائے گی. اب بیک وقت 2 داعی، تو کبھی داعی ایک ہوتا ہے، وہ مسئلہ تو آپ 2 سمسٹر میں سن چکے. یہ مسائل جو میں بتا رہا ہوں یہ سب واجبات کے مسائل ہیں، مگر اتفاق سے توضیح میں نہیں، آپ توضیح کے اوپر کی کتابوں میں یہ سارے مسائل موجود. تو کبھی داعی ایک ہوتا ہے، جب ایک ہو داعی تو وہ تو آپ تفصیل سن چکے ہیں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن کبھی داعی 2 ہوتے ہیں. اچھا 2 جو داعی ہوتے ہیں اس کی پھر 3 قسمیں، 2 داعی جو ہیں پھر اس کی 3 قسمیں، بلکہ 2 داعی جب ہوں تو 4 قسمیں، 3 بھی نہیں 4 قسمیں. چار قسموں میں سے دو قسمیں آغا خوئی کے یہاں صحیح ہیں, دو غلط ہیں. آغا خو میں نے ایک صحیح ہے, دو غلط ہے, ایک احتیاط واجب ہے. لیکن وہ ڈیٹیل میں بعد میں یہ جملہ اس لیے کہہ دیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے مراجع کا فتویٰ سمجھنے میں فرق پڑے گا. دائی کی چار, دو دائی اگر تو چار قسمیں, اچھا دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مسئلہ یہی رہے. دو دائی ہوں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا تو دونوں دائی اپنی اپنی جگہ مستقل ہیں, مستقل یعنی بالکل علیحدہ, ان کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ ہم جا رہے ہیں شادی میں, کارڈ آیا تھا رشتے دار کی شادی تھی, شریف بھی ہونا تھا, اور یہ بھی پتا ہے کہ اس میں فلاں صاحب آنے والے ہیں جن سے ملاقات ضروری, تو ہم نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ان صاحب سے ان کے گھر جا کے مل, اچھا شادی کی تقریب میں چلے جاؤ, وہاں پہ وہ بھی مل جائیں گے, اور جو جانا ہی تھا شادی کی تقریب میں وہ بھی ہو جائے گی. اب یہاں دو دائی, یہ دو دائی یا تو مستقل, مستقل کا مطلب یہ کہ اگر ان میں سے دوسرا نہ ہوتا, خالی ایک ہوتا, تب بھی آپ کو کام کرتے, ٹھیک ہے. اس وقت تو دو چیزیں مل گئیں اور ڈبل آپ کا جذبہ ہو گئے, لیکن اگر وہ صاحب نہیں بھی آ رہے ہوتے تب بھی آپ اس شادی میں ضرور جاتے, لیکن اب اور زیادہ شوق سے جا رہے ہیں کہ ایک شادی میں دو کام ہو جائیں گے. یا یہ کہ اگر شادی کی تقریب نہ بھی ہوتی تب بھی ان صاحب سے ملنا اتنا ضروری تھا کہ آپ پھر بھی ان سے ملنے ان کے گھر جاتے, فقط شادی کی وجہ سے ان سے ملاقات نہیں کر رہا, شادی نہ بھی ہوتی تو ان سے ملنا تو تھا ہی, گھر جا کے ملنا پڑتا. یا اگر ان صاحب سے ملاقات ہمارا مقصد نہ بھی ہوتا تب بھی شادی میں ضرور جاتے. اب اس وقت پتا ہے کہ وہ صاحب جن سے ہمیں ایک کام ہے وہ شادی میں آ گئے ہیں, تو دو دائی جمع ہو گئے کہ چلو اس شادی میں چلتے ہیں, اور جو رشتے دار ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا, وہ بھی حاضری ہو جائے گی, اور وہ جو صاحب ملاقات جن سے کرنا ہے وہ بھی مل جائیں گے. یہ ہے دائی کی پہلی قسم کہ دو دائی دونوں مستقل. دوسری قسم یہ ہے کہ دونوں مل کر ایک دائی بنتے ہیں, آدھا یہ ہے آدھا وہ. یعنی اگر خالی ملاقات کا مسئلہ ہوتا ہے, شادی نہ ہو تو ہمارا دل تو جا رہا ہے ان سے ملاقات کا, مگر کم سے کم آج تو ہم نہیں جاتے, اتنا ٹائم یا اتنی فرصت یا اتنا خیال نہیں ہے کہ خاص ان کے گھر پہ جائیں. اسی طریقے سے اگر وہ صاحب نہ آتے تو ٹھیک ہے, رشتے دار تھا, شادی میں جانا تھا, مگر پھر ہم شادی میں بالکل نہیں جاتے, ٹھیک ہے, وہ ناراض ہوتا ہے, بعد میں راضی کر لیتے. یہ دو چیزیں جمع ہو گئی تو ہم نے اس شادی میں جانے کا ارادہ کیا, اگر اس دو میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتی تو ہم یہ کام انجام نہ دیتے. اب دیکھیں کہ مثالیں پیچیدہ, ان کو آپ کو اپنے ذہن میں خود الگ الگ کر کے بٹھانا, کیونکہ میں بہت ہی ڈیٹیل میں جانے سے اس وقت گھبرا رہا ہوں. البتہ یہ مسئلہ آج ریا میں بھی آئے گا, یہ مسئلہ آئندہ تقریر غیر ریا میں بھی آئے گا. تو دو دائی کبھی مستقل ہے, مستقل کی پہچان یہ کہ دو چیزیں, ان میں سے کسی ایک کو ختم کر دیں تب بھی آپ کو کام ضرور کریں, جو باقی بچا وہ کام ضرور کریں. اور ایک ہے کہ دو دائی ایک دوسرے سے مل کے, جس کو عربی میں کہتے ہیں, ایک دوسرے کا زمینہ بن کے دائی بنتے ہیں, یعنی آدھا یہ سبب بنا آدھا وہ سبب بنا. اگر ان میں سے ایک نہ ہوتا تو آپ دوسرے کو بھی چھوڑ دیتے, پہلا نہ ہوتا تو دوسرے کو چھوڑ دیتے, دوسرا ہوتا پہلا نہ ہوتا تو اس کو آپ چھوڑ دیتے. دونوں اپنی جگہ مل کے اصل سبب بن رہے ہیں. یہ بہت پریکٹیکل لائف میں یہ مثالیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, اگر آپ غور کریں تو سمجھ میں آئیں گی, مگر میں ریا کے مسئلے کے نامکمل رہنے سے گھبرا رہا ہوں, اس لیے اس کو میں ریا کے بیچ میں مزید سمجھاؤں. تیسرے قسم یہ, پہلا اصل دائی ہو, دوسرا اس کا تابع ہو. اصل تو مقصد شادی میں جانا تھا, وہ صاحب مل رہے چلے اور بہتر ہو گیا, لیکن اگر وہ صاحب نہ بھی آتے تب بھی ہم شادی میں جاتے, یہ اصل دائی ہمارا پہلا والا. دوسرا تو کہہ ٹھیک ہے, ایک کام ہو رہا ہے ساتھ میں دوسرا کام بھی ہو جائے, جیسے انسان کہہ رہا ہے کہ رمضان کے روزے ہم رکھ رہے, ٹھیک ہے, ساتھ میں ذرا صحت بھی بن جائے گی, لیکن وہ جو صحت بنانے کا تصور ہے وہ کوئی دائی نہیں. یعنی اگر رمضان کے روزے نہ ہو تو خالی ڈائٹنگ کی نیت سے ہم تیس دن پاکا نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ابھی اس وقت رمضان کے شروع میں دونوں خیال دل میں آ گئے کہ بھائی یہ تو بہت اچھا, یا جیسے ہم جا رہے ہیں مثلا حج کے لیے, دل میں خیال آ رہا ہے کہ وہاں جا رہے ہیں تو عربی بھی سیکھ لیں گے, لیکن اصل دائی ہمارا حج پہ جانا ہے. اگر حج کا مقصد نہ ہوتا تو خالی عربی سیکھنے کے لیے ہم سعودی عرب کبھی نہ جاتے, لیکن اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے کہ بھائی اللہ نے تفضل کیا, ہمارا نام آ گیا, پیسے ہو گئے, حج بھی ہو جائے گا, اور یہ کہ ساتھ ساتھ مثلا وہاں رہیں گے ایک مہینے میں کچھ نہ کچھ عربی آ جائے گی. اس وقت زبان پہ یہ دونوں چیزیں آ رہی ہیں, لیکن اصل دائی ایک ہے. دوسرا جو ہے وہ اصل کے تابع, کہ کیونکہ وہ اصل کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے تو مجھ کو لے رہے ہیں. اگر وہ اصل کے ساتھ نہ ہوتا تو ہم کبھی بھی خالی اس کے لیے, وہ ہماری خواہش ہے کہ ہمارے بھی سیکھے, مگر خالی اس کے لیے ہم کبھی سعودی عرب نہ جاتے. ہاں حج اگر عربی نہ بھی سیکھنے کو موقع ملتا, خالی حج کا موقع ملتا تب بھی حج تو ہم ضرور کرتے. پہلا دائی ہے, دوسرا اس کے تابع ہے. اچھا یہ ہے تیسری قسم, جو میں نے شروع میں کہا کہ تین قسمیں بنتی ہیں تو یہ تیسری, مگر یہ تیسری میں سے چوتھی بھی نکل آتی کہ پہلا اصل ہے دوسرا تابع, یا یہ کہ دوسرا اصل ہے پہلا تابع. اب جب اس کی مثالیں آئیں گی تو بات واضح ہو جائے گی. تو خیر دو دائی جب جمع ہو جائیں ایک ساتھ, تو یا تو دونوں اپنی اپنی جگہ مستقل، یعنی حج ہوتا خالی تب بھی آپ سعودی عرب جاتے، اور اگر حج کا چانس نہ ملتا، حج کے بعد آپ کو فلائٹ مل رہی تب بھی عربی سیکھنا اتنا اہم کام ہے کہ ہم کو دوبارہ جانا ہی جانا تھا. جیسے اس کی دوسری مثال ہوتی ہے کہ مثلا جن لڑکوں کے رشتے دار، جن کے رشتے دار قم میں پڑھنے گئے، ٹھیک ہے زیارت پہ جاتے ہیں، اپنے رشتے دار سے بھی ملاقات ہو جائے گی اور زیارت بھی ہو جائے گی. اب اس میں یا تو دونوں اپنی جگہ مستقل جائے، کہ اگر یہ لڑکا قم میں نہ ہوتا بلکہ لکھنؤ بمبئی میں ہوتا تب بھی ہم اس سے ملنے جاتے، کیونکہ مقصد جو ہے خود اس سے ملاقات ایک داعی ہے کہ ہمارا بیٹا ہے ضرور اس سے ملتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمارا کوئی بیٹا قم میں نہ ہوتا تب بھی ہم زیارت کے لیے تو ضرور جاتے، وہ ہماری پلاننگ میں تھا. اب ہم قم جا رہے ہیں کہ دونوں کام ہو جائیں، اس کا مطلب یہ کہ دونوں مستقل داعی، یعنی اگر یہ الگ الگ بھی ہوتے تو دونوں کام ہم کو انجام دینا تھے. بیٹے سے ملاقات کے لیے ہم بمبئی بھی جاتے اور خالی زیارت کے لیے قم بھی جاتے. اور ایک یہ تو ایک مثال ہے، کیا دوسری مثال کیا ہو جو تیسرا مسئلہ تھا کہ اصل مقصد تو زیارت ہے پھر اس کے ساتھ بیٹے سے بھی ملاقات، اور یہ تو بہت اچھا ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے کہ ہم لوگوں سے کہہ رہے ہیں، ہمارا ارادہ بھی ہے کہ بیٹا پڑھ رہا ہے اس سے ملاقات ہوگی. لیکن اگر یہ بیٹا قم کے علاوہ کہیں اور پڑھ رہا ہوتا تو خالی بیٹے سے ملاقات کے لیے ہم کبھی یہ سفر اختیار نہ کرتے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں اصل داعی زیارت ہے اور بیٹے سے ملاقات اس کے تابع ہے. اسی طرح اس کے الٹ مسئلہ کہ بھائی اصل مقصد تو ہمارے بیٹے سے ملنا ہے کیونکہ بیٹا اس کے باپ سے رہتا ہے یہ قم میں ہے تو زیارت بھی ہو جائے گی، لیکن اگر یہ بیٹا قم میں نہ رہتا بمبئی میں پڑھنے گیا ہوتا تو ہم قم کبھی نہیں جاتے زیارت کے لیے، وہ فی الحال وسائل اور حالات کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے ممکن نہ تھا. ہاں بمبئی ضرور چلے جاتے. تو یہاں پہ صرف ملاقات ہے ولد، یہ ہوا داعی اور زیارت یہ ہو گیا تابع. اور پہلی صورت میں کہ نہیں، اگر یہ بیٹا لندن پڑھ رہا ہوتا یا یہ بیٹا لاہور پڑھ رہا ہوتا تو ہم ملنے نہیں جاتے، سوچتے کہ جب آئے گا تو مل لیں گے، زیارت کے لیے بہرحال ہم کو جانا تھا. اس میں زیارت تابع ہے، بیٹے سے زیارت اصل ہے، بیٹے سے ملاقات تابع. دوسری مثال میں بیٹے سے ملاقات اصل ہے، زیارت تابع. اس کی پہچان یہ ہوتی کہ آپ اس میں سے کسی ایک کو ختم کر کے دیکھیں گے پھر بھی یہ کام ہوگا، اگر یہ کام ہوگا تو وہ اصل ہے دوسرا تابع، اور اگر پھر وہ کام نہیں ہوگا تو وہ تابع ہو گیا اور جس کو آپ نے ختم کیا ہے وہ اصل ہو گیا. اور چوتھا جس کو میں نے دوسرے نمبر پر بتایا کہ دونوں مل کے داعی بنے، یعنی اگر یہ بیٹا بمبئی میں پڑھ رہا ہوتا اور معصومہ کا روزہ تو خود نہیں، تو اب نہ آپ خود جاتے نہ بمبئی جاتے، دونوں میں سے کوئی کام بھی آپ نہیں کرتے. کیوں؟ خود جو آپ کو جذبہ لے جا رہا ہے بھائی اتنا خرچہ یا اتنا ٹائم تو میں نہیں نکال رہا ہوں، ایک سیکنڈ میں دو مزے مل رہے ہیں، ہم خرما اور ہم ثواب، اس لیے ہم جا رہے ہیں. لیکن اگر یہ دو الگ الگ ہو جاتے تو نہ خالی زیارت کے لیے ہم خود جانا چاہتے، نہ خالی بیٹے سے ملنے کے لیے بمبئی جانا چاہتے. اس کا مطلب یہ کہ دونوں مل کے ایک داعی بن رہے ہیں. یہ چار قسمیں ہو گئیں جب داعی ایک سے زیادہ ہوں ایک کام سے. ایک کام کے لیے داعی ایک ہونا لازم نہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے. اب اس کو ذہن میں رکھیں. اور ریا کا مطلب ہے ریا یعنی دنیا دکھانے کے لیے کوئی عمل انجام دینا. سات قسم کے ریا جو ہیں وہ اسلام میں باطل ہیں. نماز کو باطل کرتے ہیں، یعنی توبہ بھی واجب اور نماز ہی نہیں، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکات، حم، یہ سارے اس میں آ جائے، انکلوڈنگ نماز میت، غسل میت، جس کے اندر میت کے احکامات میں سے دو کے لیے نیت ضروری ہے، غسل دینے کے لیے نیت ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے نیت ضروری ہے، کفن پہنانے کے لیے ریا چل سکتا ہے اس میں فرض قربت نہیں، دفن کرنے کے لیے ریا چل سکتا ہے فرض قربت نہیں. لیکن دو اعمال جو اگر غسل ہم نے دیا ریا کی نیت سے تو وہ غسل باطل ہے، دوبارہ دینا پڑے گا. نماز جنازہ ریا کی نیت سے پڑھی اور اکیلے ہم ہی پڑھنے والے ہیں، واجب کفایت کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو وہ نماز بیکار ہوگی، دوبارہ پڑھنا. یہ جتنی عبادتوں میں نیت لازم ہے قربتاً الی اللہ کی. اب مجھے معلوم ہے کہ فرض قربت پر ہم نے کتنی بحث کی ہے دونوں سیمسٹر، لیکن یہ نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنوں کے ذہن میں وہ چیز اس وقت بھی محفوظ ہوگی. اس اعتبار سے میں نے اتنا تذکرہ کر دیا تھوڑا سا، یہ مثالیں جو دی کہ نماز روزہ اس میں آ گئے. اچھا اب آئیے ریا کے مسئلے. ہم بطور مثال نماز کو لے لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ سات قسم کے ریا، مگر باقی عبادتوں میں بھی یہ ریا کریں. نمبر ایک، ریا اگر مکمل داعی ہو، ریا ہی داعی ہے، خالی ریا ہی، یعنی صرف اور صرف ریا کی وجہ سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. نمبر ایک، ریا جو نماز کو باطل کرتا ہے، اگر ریا اصل داعی صرف اکیلا ریا ہی ہے اور کوئی مقصد ہی نہیں تو یہ ریا نماز کو باطل کرنے والا ہے. میں پھر بتا دوں کہ یہ مسائل آپ کو توضیح میں نہیں ملے گے اتنے ڈیٹیل کے ساتھ. نمبر دو، ریا جو ہے قصد قربت کے ساتھ، نماز کے لیے اصل شرط ہے قصد قربت، ریا قصد قربت کے ساتھ ہے، اس میں بھی نماز باطل ہو جاتی ہے. یعنی آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی نماز پڑھنا ہی ہے ہم کو، اور یہ بھی ہے کہ فلاں کو دکھانا ہے یا فلاں خوش ہو جائے یا فلاں راضی ہو جائے. تو پہلا تو یہ کہ نہیں، قصد قربت تو ہے ہی، اللہ کا تو تصور ہی نہیں ہے فقط اور فقط دنیا کو دکھانے کے لیے. یہ تو بول رہا ہے جو معاشرے میں مشہور ہے سب سے زیادہ, اسی لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا. ریا نمبر دو, جہاں نماز باطل ہوتی ہے وہ ہے کہ ریا قصد قربت کے ساتھ, اس میں بھی نماز باطل ہے. چاہے دونوں الگ الگ اپنی جگہ مستقل ہوں, چاہے دونوں مل کے ایک دائی بن رہے ہیں, چاہے اصل دائی تو قصد قربت ہے ریا فقط اس کے تابع بن کے آ رہا, چاہے ریا اصل دائی ہے قصد قربت اس کے تابع بن کے آ رہا. جب دو دائی اکٹھا ہوتے ہیں تو چار صورتیں, ریا کے مسئلے میں چاروں میں سے کوئی بھی صورت, یعنی یہاں تک اصل دائی تو قصد قربت ہے کہ اگر یہ آدمی نہ ہوتا جس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ہم نماز تو پڑھتے ہی, مگر یہ آ گیا تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے اور اس کو بھی خوش کر رہے ہیں. دیکھیں یہاں تک کا مطلب کہ اگر وہ آدمی جس کو خوش کرنے کے لیے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں وہ نہ بھی ہوتا تب بھی ہم کو نماز پڑھنا تھی, مگر وہ آ گیا ہے تو چلو اور ذرا اور نماز کے لیے تحرک مل گیا, دائی مل گیا اور جذبہ پیدا ہو گیا. اس صورت میں بھی ریا مبطل نماز ہے, نماز باطل. تو ریا جب اکیلا داہی ہو, وہی جو ہمارا معاشرہ جس کو سمجھتا ہے وہ تو باطل کرتا ہے, ریا جب جزو داہی دوسرے کے ساتھ قصد قربت کے ساتھ داہی بن رہا, قصد قربت اللہ کے ساتھ, پھر بھی نماز باطل ہے, چاہے ریا تابع ہی کیوں نہ ہو, تابع بھی ہو تب بھی نماز کو باطل کر دیتا. تو اگر ریا اصل ہو یا مستقل ہو تو بے طریقے اولا نماز کو باطل کرتا, یہ دو چیزیں تو باتیں ہو. تیسرا مطلب ریا مکمل نماز میں نہ ہو, اس کے کسی واجب جز میں. نماز ہم پوری اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں مگر الحمد کا سورہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, انا اللہ کا سورہ کسی کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, نماز اس کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز کو ہم پڑھتے ہی پڑھ رہے ہیں. یعنی ابھی پہلے دو مسئلے گزرے کہ پوری نماز ہم پڑھ رہے ہیں ریا کے لیے, چاہے ریا اصل دائی ہو یا ریا جزء دائی دائی کا حصہ. تیسرا یہ کہ نہیں نماز تو پوری ہے اللہ کے لیے, اس کا ایک حصہ ہم ریا میں انجام دے رہے ہیں, کوئی ایک حصہ خالی تشہد, خالی سلام, خالی تسبیحات اللہ, واجب جو جو ہے وہ ہم انجام دے رہے ہیں ریا کے لیے, اور نہ باقی اس کے علاوہ پوری نماز اللہ کے لیے ہے قصد قربت, باقی نماز قصد قربت ہی ہے ریا, نہ باقی نماز میں نہ ریا اصل ہے نہ ریا جز بن کے آیا. لیکن ایک جز بھی اگر ریا کے ساتھ ہو گیا واجب جز, تو یہ ریا بھی نماز کو باطل کر دیتا. تو چاہے پوری نماز ریا سے ہو یا ریا کا دائی جو ہے صرف ایک چیز, ایک آیت کو فرض کیجیے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک آیت ہو والا ضالین کے لوگ دیکھیں کہ زوال کا مقصد کتنا اچھا نکلتا ہے, باقی پوری نماز اللہ کے لیے, پھر بھی ریا پوری نماز کو باطل کرتا. اب یہ مسئلہ بہت اہم ہے, اس ایک مسئلے کو ضرور یاد رکھیے کیونکہ آگے چل کر ایک دائی میں ایک بحث اور آئے گی, اس وقت پتا چلے گا کہ یہ مسئلہ کتنا امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ ان معنوں میں کہ دو ایک جیسی چیزوں کو الگ کرنے والا یہ ایک مسئلہ, یہ تیسرا مسئلہ ہوگا. چوتھا مسئلہ, یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے جو اب میں بتا رہا ہوں, چوتھا مسئلہ کہ اگر ریا نماز کے مستحق جس میں, نماز ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اس کا قنوت ہم دنیا دکھاوے کے لیے پڑھ رہے ہیں, یہ قنوت تو نماز میں ہے ہی نہیں, یعنی اگر ہم اس کو نماز سے کاٹ کے پھینک دیں تب بھی نماز صحیح, تو واجب ذکر تو ہے نہیں. اس میں اگر ریا آ جائے اس جز میں کہ جس کا نماز سے, نماز کی شکل و صورت سے کوئی تعلق نہیں, ٹھیک ہے ریا ہم نے مانا کہ ریا کی وجہ سے قنوت غلط ہو گئے, غلط ہو جائے مگر نماز کے واجبات تو صحیح رہے, کیا پھر بھی نماز باطل ہوگی یا باطل نہیں ہوگی؟ یہ بڑا مارکت العرہ مسئلہ ہے ہمارے مراجع اور مجتہدی, اس میں بہت ساری رائے, تین رائے تو بالکل عقل میں آ جاتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں باطل ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں صحیح ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں اشکال ہے. موجودہ مراجع کو ہم دیکھ لیں کیونکہ ہمارا اصل تعلق تو انہی کے فتوے سے ہے. موجودہ مراجع یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خمینی فرماتے ہیں کہ مستحب جس میں بھی اگر ریا ہو جائے تو نماز باطل, قنوت میں ریا ہو جائے, جو اللہ اکبر کہے جاتے ہیں اس میں ریا ہو جائے, تشہد کا درود تو واجب, رکوع اور سجدے کے درود میں ریا ہو جائے, کذلک اللہ ربی کہنے میں ریا ہو جائے, الحمد کے سورے کے بعد الحمد للہ رب العالمین کہنے میں ریا ہو جائے, بحول اللہ کہنے میں ریا ہو جائے, یہ جتنے بھی مستحب ذکر اور مستحب جو ہے نماز ہے, آغا خمینی فرماتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے بھی نماز باقی, مستحب جو کا ریا بھی مقبول. آغا خمینی اس مسئلے میں ذرا زیادہ تحقیق میں گئے اور انہوں نے کہا ہے کہ مستحب جز کا ریا, لیکن نتیجے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس لیے کہ آغا خمینی آغا خمینی فرماتے ہیں کہ نماز میں اشکال ہے, اشکال کا مطلب یہ کہ نماز غلط ہے اگر دوسرا مجتہد اجازت دے دیتا, یہاں تو دوسرا مجتہد ہی منع کر رہا,
اس لیے کوئی عملی فرق نہیں پڑے گا لیکن علمی فرق ضرور پڑ رہا ہے کہ ایک ہے فتوے کی وجہ سے باطل اور ایک ہے اشکال کی وجہ سے. اب آ کر کوئی کہتے ہیں کہ جس مستحق جز میں آپ نے ریا کیا, اگر وہ مستحق جز ایسا ہے کہ جو دوسرے واجب کے لیے لازم ہے تو مستحق, مگر اس کی وجہ سے دوسرا واجب نکل رہا, یہ مستحق جو ہے یہ دوسرے واجب کو پیدا کر رہا, تو ٹھیک ہے جب ماں میں خرابی آ گئی تو بیٹے میں خود بخود خرابی ہوگی. اس قسم کا اگر مستحق جز ہے اس نے ریا کر دیا تو نماز پڑھی, اور اگر وہ مستحق جز ہے کہ جو کسی واجب جز کو نہیں پیدا کر رہا دونوں الگ الگ, تو ریا میں نماز میں اشکال ہے. یعنی اشکال کا مطلب یہ کہ باطل. اب دیکھیں اس کی مثال جو آغاز سے نے دی, قنوت میں اگر ریا ہو جائے تو قنوت جو ہے یہ وہ جز مستحق ہے نماز کا کہ جس کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں, اس لیے اس میں ریا ہو جائے تو یہ وہ مستحب ہے جو علیحدہ جو کسی واجب کو پیدا نہیں کر رہا, اس لیے اس میں نماز باطل ہونے میں اشکال ہے. لیکن اگر آپ وضو, کیونکہ سارا مسئلہ تمام عبادتوں کا ہے, اب دیکھیں اگر آپ وضو کر رہے ہیں, وضو میں آپ نے الٹا ہاتھ دھویا ایک مرتبہ, اس کے بعد جو دوسری مرتبہ دھونا مستحب ہے اس دوسری مرتبہ میں آپ نے ریا کر دیا, اب ریا مستحب نہیں ہوا مگر اس دوسری مرتبہ کے پانی سے پیر کا مسا ہوگا, جو پیر کا الٹے پیر کا مسا ہو رہا وہ اس مستحب کے پانی کی وجہ سے ہو رہا, تو آپ نے ریا جزے مستحب میں کیا مگر وہ مستحب جزے دوسرے واجب کے لیے کام آئے گا. یہ جو دوسرا پانی آ گیا مستحب پانی, کیونکہ الٹے پیر کا مسا جو ہے وہ اسی پانی سے واجب, تو اس قسم کا اگر ریا ہے تو نماز باطل ہے. دیکھیں باریکی دیکھیں مسئلے کے آغاز میں وہی نیا کہ وہ مستحب جز جس سے دوسرا واجب جز انجام پاتا ہے اس میں ریا ہو تو صحیح نماز, اور اگر وہ مستحب جز ہے کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے واجب جز تو بالکل اپنی جگہ علیحدہ, جیسے قنوت ہے, جیسے تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ دوسری تکبیریں, اس میں اگر آپ ریا کر گئے تو اشکال ہے نماز صحیح ہونے. بہرحال وہ بھی سمجھیے کہ غلطی ہے مگر اشکال کے ساتھ ہے, اگر کوئی مشتہد عالم بل عالم اور مل جائے تو یہ مسئلہ پھر صحیح ہو سکتا. یہ ہو گئے ریا کی کیا سے, خود ریا دائی, خود ریا جز دائی, ریا ایک واجب میں ہو پوری نماز میں نہ ہو, ریا کسی مستحب میں ہو پورے نماز میں نہ ہو, یہ چار مسئلے بنے. ریا کا پانچواں مسئلہ وہ ریا کہ جو نماز کو باطل کرتا ہے, اگر ریا نماز میں نہ ہو نماز کی جگہ میں, جگہ میں خود اصل نماز میں کوئی ریا ہے لیکن نماز کی جو جگہ ہے اس میں ریا ہے, یہ بھی نماز کو باطل کر دیتا ہے. کہ ہم نماز تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا مگر مسجد میں جا رہے ہیں کہ وہاں پڑھیں گے تو پبلک زیادہ دیکھے گی اور زیادہ تعریف ہوگی, ورنہ یہ دائی نہیں, نہ دائی نہ جزے دائی. اگر پوری مسجد خالی بھی ہو تب بھی ہم کو نماز پڑھنا ہی, یا گھر میں بیٹھے تب بھی نماز پڑھنا ہی, نماز کے اندر کوئی مسئلہ نہیں, خود نماز پر ریا سے کوئی تعلق نہیں مگر جس جگہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں ریا آ گئی. جیسے میں نے بتایا کہ مسجد میں پڑھیں گے, امام باڑے میں پڑھیں گے, سڑک پہ پڑھیں گے تاکہ زیادہ لوگ دیکھیں, یا مسجد میں صف اول میں پڑھیں گے تاکہ زیادہ تعریف, یا صف اول میں دائیں طرف پڑھیں گے بائیں طرف نہیں پڑھیں گے. غرض یہ کہ وہ ریا جو نماز کی جگہ کے بارے میں ہوتا ہے نماز کے بارے میں ریا نہیں, وہ ریا بھی مبتل نماز ہے اور توبہ کرنا واجب. چھٹا ریا اسی طرح وقت کے بارے میں, زمان و مکان کے لیے اصطلاح ہے ٹائم اور اسپیس. تو پانچواں ریا جو اسپیس کی جگہ کے بارے میں, چھٹا ریا اگر وقت کے بارے میں کہ نماز تو ہم کو پڑھنا ہی پڑھنا اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم یہ نماز اول وقت میں اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ گھر والے تعریف کریں, دوست تعریف کریں. اب نماز میں کوئی ریا نہیں, نماز کی جگہ میں کوئی ریا نہیں, مگر نماز کا ٹائم جو ہم نے لیا ہے وہ ریا کی وجہ سے لیا, اس سے بھی پوری نماز سے نماز باطل ہو گئی. بمائے توبہ کے توبہ بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ قضا بھی کرنا ہے. یہی مسئلہ خمس میں آتا کہ اگر خمس کے ادا کرنے کی جگہ میں ریا آ جائے تو وہ بھی مبتل ہے اور دوبارہ خمس نکالنا پڑتا ہے. یہ چھ ریا ہو گئے. اس کے بعد ساتواں ریا جو باطل کرنے والا وہ ہے نماز کے, یعنی خود نماز میں تو کوئی ریا نہیں, نماز میں ریا نہیں ہے, نماز کی جگہ میں ریا نہیں ہے, نماز کے زمانے میں وقت میں ریا نہیں ہے, لیکن یہ ریا, اب اس کے لیے لفظ عربی کا جو ہے وہ تو بڑا مشکل لفظ ہے, کہ کیفیت نماز میں ریا, نماز کی صفت میں ریا, اوصاف نماز یا کیفیت نماز اس میں ریا. وہ کیا مطلب کہ مثلاً آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جو ابھی میں نے مثال دعائے کمیل میں دی کہ جو جگہ پڑھ رہے ہیں نماز وہ بھی اللہ کے لیے ہے, جس وقت میں پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے ہے, نماز بھی اللہ کے لیے, مگر نماز کی کیفیت میں رہا, یعنی زیادہ خضوع و خشوع. آواز کی بات نہیں کر رہا, آواز تو جزء نماز, آواز نہیں, خضوع و خشوع زیادہ نظر آ رہا. کوئی آدمی دیکھے تو اس طرح جسم کو اکڑا کے انسان کھڑا, ایسا لگے کہ جیسے مثلا جو معصومین کے بارے میں ہے کہ جیسے درخت کھڑا ہوا اپنی جگہ سے بالکل غیر ساتھی، مگر یہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہاتھ کو باقاعدہ اس طرح لٹکایا ہوا ہے کہ لوگ یہ سمجھے کہ بہت خوشبو خوشبو سے نماز پڑھی جا رہی ہے، یا یہ کہ خاص نماز پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ کیفیت نماز میں آ جاتا ہے کہ خود نماز کے واجبات میں نہیں، نماز کے مستحبات میں نہیں، نماز کی جگہ میں نہیں، نماز کے زمانے میں، لیکن نماز کی کیفیت خضوع والی خشوع والی اس کے اندر رہے. یہ سات ریا تو وہ ہو گئے کہ جو نماز کو مسلماً باطل کر دیتے ہیں، توبہ بھی ہے یعنی گناہ بھی کرتے ہیں، حکم تکلیفی بھی ہے اور حکم وضعی بھی ہے. خلاصہ یہ اب آئیے ریا کے وہ پانچ مسئلے کہ جن میں سے بعض ہیں حکم وضعی تو خیر کسی میں نہیں، بعض میں حکم تکلیفی ہے یعنی گناہ، اور بعض میں حکم تکلیفی بھی نہیں ہے بلکہ وہ ریا ہی نہیں ہے، اس کو ہم دھوکے میں ریا سمجھ دیتے ہیں. وہ پانچ مقامات ہیں کل کہ جس میں نماز باطل نہیں. یہ ہمارا مسئلہ حکم وضعی کے اعتبار سے چل رہا. اس میں سے نمبر ایک، اگر مقدمات نماز میں ریا ہو، مقدمات نماز میں ریا، مقدمات نماز کا مطلب کہ نماز میں تو کوئی ریا نہیں مگر جو کپڑا ہم پاک کر رہے ہیں اس میں ریا، جو نماز ہم کو ابھی نماز پڑھنا ہے یا نماز پڑھنا ہے اس کے لیے ہم اپنے پیروں کو پاک کر رہے ہیں، پیروں کو پاک کرنے میں ریا کاری کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، اپنے تقدس کا سکہ جمانے کے لیے پیر کو پاک کرنے میں ریا. اب یہ پیر پاک نماز ہی کے لیے ہو رہا مگر یہ نماز کا نہ واجب جز ہے نہ مستحب جز ہے نہ نماز کے ساتھ، یہ مقدمات نماز میں سے. اب اس کے اندر بعض پرانے علماء تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ نماز غلط نماز باطل، لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ مقدمات نماز میں جیسے طہارت من الخبر، کپڑے کو پاک کرنا، جسم کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، اچھی سے جگہ لینا، یہ جو مقدمات نماز ہیں اس میں اگر ریا ہو تو وہ ریا حرام تو ہے یعنی توبہ واجب مگر نماز کو باطل نہیں کرتا، حکم تکلیفی ہے لیکن لیسا حکم وضعی، کوئی حکم وضعی نہیں، نماز غلط نہیں. یہ ہو گیا مقدمات نماز. دوسرا ریا جو نماز کو باطل نہیں کرتا مگر حرام، وہ ہے نماز کے بعد کا ریا. نماز وغیرہ تو آپ نے پڑھ لی اس وقت تک ریا نہیں، نماز پڑھنے کے بعد ریا پیدا ہوا، یارے اتنے سارے لوگ پتہ نہیں تھا ہم کو کہ مسجد میں اتنے لوگ، جب نماز شروع کی تو ہم اکیلے تھے آگے کھڑے تھے، جب نماز ختم کی دیکھا رہے 500 آدمی مسجد میں آ چکے ہیں پیچھے. اب دل میں خیال پیدا ہوا کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کتنی اچھی نماز پڑھی، پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں مسجد میں، اکیلے ہم تھے، اب اتنے لوگوں کو دیکھا اس نماز کے بارے میں ریا ہو گئے. یہاں ہم نے نماز زور سے بھی پڑھی تھی، آواز بنا کے پڑھی تھی، پڑھتے وقت تو خدا کا خیال تھا کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی ہے، بعد میں یہ ریا گئے. جس کا نام فقہ میں ہے ریا المتاخر، متاخر یعنی لیٹ ریا، جو ریا بعد میں پیدا ہو رہا ہے تاخیر، عبادت ختم ہونے کے بعد، روزہ کھولنے کے بعد روزے کے بارے میں ریا پیدا ہو، خمس دے دینے کے بعد خمس کے بارے میں ریا پیدا ہو، غسل میت ختم کرنے کے بعد جب پتا چلا کہ کتنا بڑا آدمی تھا اور کتنے لوگ آئے تھے اس کے لیے تو ریا پیدا ہو، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جب دیکھا کہ گورنر اور پریسیڈنٹ اور کیبنٹ کے منسٹر وغیرہ بھی پیچھے کی صف میں کھڑے تو ریا پیدا ہو. یہ ریا حرام تو ہے، حکم تکلیفی ہے، حرام ہے، توبہ واجب ہے مگر حکم وضعی نہیں ہے، جو عمل آپ نے کر لیا وہ عمل بالکل صحیح. تو پہلا ریا ہے مقدمات نماز کا ریا جو گناہ ہے حرام ہے لیکن نماز کو باطل نہیں کرتا. دوسرا ریا جو نماز کے بعد کا ریا ہے وہ بھی نماز کو باطل نہیں کیا کرتا ہے. تیسرا وہ ریا کہ جس کا جو نماز کے ساتھ ہے مگر اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، یہ ذرا سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، میں دو مثالیں دے دوں گا جو آغا خوئی نے اور آغا خمینی نے، ایک مثال آغا خوئی نے لکھی ایک آغا خمینی نے لکھی، مقصد ایک ہی مسئلے کو سمجھانا. وہ ریا جو نماز کے ساتھ ہے مگر اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، اس کی مثال یہ ہے کہ نماز کے بیچ ایک آدمی نے آ کے امداد کا سوال کیا، آپ نے دوران نماز پیسے نکال کے اس کو دیے، کیونکہ اس عمل سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے. اب آپ کا مقصد کیا ہے پیسے دینے سے؟ اس کی مدد نہیں، دنیا دیکھے کہ میں کتنا سخی آدمی ہوں. اب نماز کے دوران آپ ریا کر رہے ہیں مگر نماز کے بارے میں نہیں، نہ نماز کی جگہ کے بارے میں، بلکہ صدقے کے بارے میں ریا، خیرات کے بارے میں ریا. یہ ریا اگر کہ نماز کے بیچ میں ہو رہا مگر جس عمل کے بارے میں اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ نماز کا حصہ ہے، نہ وہ نماز کا وقت ہے، نہ وہ نماز کی جگہ ہے، ایک نماز کے بیچ میں دوسرا عمل آ گیا اس میں آپ نے ریا کر لیا. جیسے یہ مثال آ گئے کوئی نے لکھی ہے کہ نماز کے بیچ میں صدقہ دینا، اس میں صدقہ دینے میں تو 100% ریا ہے کہ دنیا خوش ہو جائے مگر آپ کی نماز اس سے غلط نہیں ہوگی، البتہ وہ گناہ ہے، وہ مبتل صلات نہیں ہے، حکم تکلیفی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یا جو آگاہ خمینی نے مثال لکھی کہ آپ ریا کر رہے ہیں کہ مثلا کوئی آدمی آ گیا سامنے یا فوٹو ووٹو کھینچنے والا ہے, امامہ وغیرہ پہنا ہے. امامے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ تحت الحنق مستحب ہے, یعنی امامے کے ایک سرے کو گلے کے نیچے سے نکال کے کندھے پہ ڈالنا, یہ مستحبات ہے, بڑی تاکید ہے اس مستحب بعض پرانے علماء اس کو واجب کہتے ہیں سب کے لیے, ہمارے آپ سب کے لیے امامہ پہننا واجب اور اس کے ساتھ تحت الحنق واجب ہے. یہ مسئلہ اب اس میں لکھا ہے کہ ہم آگر سمے نہیں لکھتے کہ یہ تحت الحنق نکالے باقاعدہ امامے سے وہ ایک سترا نکال کے اس کو پہنے کندھے پہ ڈالے دنیا کو دکھانے کے لیے, لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہماری نماز خوبصورت لگے, یہ مقصد نہیں, ہم خوبصورت لگیں دیکھنے والوں کو, دیکھنے والا جو آ گیا اس کو ہماری پرسنالٹی جو ہے متاثر کرے. اگر یہ ہو کہ ہماری نماز اس کو متاثر کرے تو غلط, نماز کا تصور بھی اس وقت نہیں رہا ذہن, فقط یہ کہ یعنی اگر نماز نہ بھی ہوتی اور ہم کھڑے ہوتے اور وہ سامنے والا آتا تو ہم ضرور تحت الحنق کو ڈالتے, جس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, جز بھی نہیں ہے نماز کا نہ یہ داعی ہے, یہ عمل اب نماز کے ساتھ ہو رہا دوسرے کو یا تصویر ہے اس کے وقت جو ہم اپنے آپ کو بنا سنوار رہے ہیں, یہ نماز کی حالت میں, لیکن نماز کا کوئی تصور اس کے اندر نہیں ہے. تو یہ فعل جو نماز کے ساتھ ہو مگر نماز سے الگ, جو نماز کی حقیقت نہیں, جیسے تحت الحنق کندھے پہ ڈالنا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, صدقہ دینا اس کا نماز سے کوئی تعلق نہیں, اس میں اگر ریا ہو جائے تو وہ بھی گناہ تو ہے مگر نماز باطل نہیں ہوتی. یہ تین وہ ریا ہو گئے کہ جو حکم تکلیفی رکھتے ہیں حکم وضی نہیں رکھتے. اب آئیے آخر کے دو احکامات کہ جو نہ حکم تکلیفی رکھتے ہیں نہ حکم وضی رکھتے ہیں. اب گیارہواں کیا ہے, وہ ریا کہ جس پر انسان کو خود تکلیف ہو رہی ہے, انسان کے دل کو اذیت ہو رہی ہے کہ یہ خیال آیا تو میرے دل میں, ایسا اثر ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے وقت کوئی خیال نہیں کرنا چاہتے مگر مسجد میں پہنچے لوگ جمع ہو گئے تو دل میں خیال آنے لگا کہ لوگ ہماری نماز دیکھ, لیکن اس خیال پر ہم کو خود تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ آخر کیوں آیا ہمارے دل میں خیال, ہم تو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں مگر وہ خیال آئے چلا جا رہا, جس کا نام عربی میں تو ہے خطور قلبی, دل میں خیال آ جانا, لیکن انسان خود اس کو پسند نہ کرے, اپنا خیال خود پسند نہ آئے, مگر خیالات تو کنٹرول میں نہیں بلکہ الٹا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جتنا اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اتنا وہ زیادہ انسان کو پریشان کرتا. تو یہ جو ریا ہے گیارہواں ریا, یہ تصور آ رہا ہے دنیا دکھاوے کا لیکن ہم کو خود یہ تصور پسند نہیں, یہ نہ گناہ ہے اور نہ ہی اس سے نماز باطل ہو رہی ہے, نہ حکم تکلیفی ہے نہ حکم وضی. اور بارہواں ریا جو ریا نہیں ہے وجب عین جیم بے, جو اخلاقی خرابیوں میں خرابی مگر یہ وہ خرابی ہے کہ موجودہ مراجع کے نزدیک حرام تک نہیں پہنچی, پرانے مراجع اس کو بھی حرام کہتے تھے. وجب وجب کسے کہتے ہیں کہ انسان اپنی عبادت پر خود فخر کرے, ریا تو ہے کہ دوسروں کو دکھا, لیکن نا دوسروں سے تعلق ہوں, خود انسان فخر کرے کہ میں کتنا عبادت گزار ہوں. اب یہ نہیں ہے کہ دنیا دیکھے کہ میں کتنا عبادت گزار, وہ تو ریا. یہ عجب جو ہے یہ زیادہ بڑی خرابی ہے ریا, زیادہ بڑی ان معنوں میں ہے کہ یہ زیادہ لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے خرابی. عجب اپنی تلاوت قرآن, یہ قرآن ختم کے رمضان کے آخر میں فخر پیدا ہوا, ایک اللہ کا شکر پیدا ہوا, ایک الگ چیز حساب سے ذمہ داری ہو کہ ہم نے مستحب عمل انجام دیا, حق قرآن ادا کیا, وہ تو ٹھیک, لیکن نہیں کہ بھائی ہم کتنے اچھے ہیں کہ پورا قرآن ہم نے ختم کر دیا, کتنے لوگوں کو اس کا چانس ملتا. یہ اپنی برتری دوسروں کوئی نہ کسی کو دکھا رہے ہیں نہ دکھانا چاہتے ہیں, یہ عجب. پرانے علماء تو کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام, خود دینی اپنے آپ کو دیکھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, لیکن موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال عجب نہ حرام ہے اور نہ گناہ, یہ بڑا نہ اس سے نماز باطل ہوتی. اور جب نماز پڑھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ ہم جیسی نماز پڑھنے والا کون, کسی کو دکھا نہیں رہے, اپنی نماز پہ غرور ہے, فخر ہے, پراؤڈ ہے. یہ پرانے علماء تو کہتے ہیں نماز باطل, کچھ کہتے ہیں کہ نماز صحیح ہے مگر یہ گناہ. موجودہ مراجع کہتے ہیں دیکھیں یہ عجب کے مسئلے کو آپ خصوصاً یاد رکھیں کیونکہ بہت سے لوگ آج بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک اخلاقی خرابی ہے, نماز کے ثواب کو ختم کرنے والی چیز, ثواب نماز ختم ہو جائے گا لیکن مبطل نماز نہیں, آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی, نماز صحیح ہے. یہ ہو گئے بارہ قسم کے ریا, ان میں سے سات حکم تکلیفی اور حکم وضی دونوں رکھتے ہیں, تین میں حکم وضی نہیں ہے حکم تکلیفی ہے, اور دو میں نہ حکم تکلیفی ہے نہ حکم وضی. تو یہ جو ریا کی اتنی لمبی چوڑی تفصیلی بحث آپ نے سنی, اس میں آپ کو زیادہ لطف آئے گا جب اگلے ہفتے کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ ان کا. اب یہ تقریر پوری اسی لیے آج میں نے زیادہ لمبی نہیں کی, میں شروع کے حصے کو کم کر کے مسائل بڑھا سکتا مگر سب مسائل آپ کے ذہن میں مل جاتے ہیں, اس لیے قصد مسائل کو اتنا ہی رکھا گیا اور باقی وقت کو اس تقریر سے پورا کیا گیا جو ویسے بہرحال ضروری تاکہ یہ مسائل ملنے نہ پائیں. ایک ہفتے آپ ان مسائل پہ غور کریں تو آئندہ بڑے اہم اہم مسائل آئیں گے, بلکہ شاید نئے مسائل, اچھوتے مسائل. اور ریا کے بارے میں تو تصور ہے لوگوں کے ذہن. اچھا اب آئیے ریا کے آخر کے دو, بلکہ آخر کے تین مسائل بتا کے اس ٹاپک کو کمپلیٹ کریں. آج ریا بالکل مکمل ہو گیا اگر یہ تین مسئلے اور آئے. یہ ریا جو نماز کو باطل کرتا ہے, یہ اس میں فرق نہیں چاہے ریا شروع سے ہو یا بیچ نماز میں پیدا ہو. ہاں اگر بعد میں پیدا ہو تو وہ تو نکل گیا, وہ تو پھر وہ آپ نے سن لیا کہ نواں جو ریا تھا. لیکن ایک تو یہ ہے کہ شروع نماز سے ہمارے دل میں ارادہ ہے کہ ہم دنیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں, وہ بھی باطل کرتا. یا بیچ نماز میں خیال آیا کہ دنیا دکھاوے کے لیے نماز پڑھیں. پرانے علماء کا اس میں اختلاف تھا, کچھ کہتے تھے کہ شروع سے ریا ہو تو ٹھیک, لیکن اگر شروع سے ریا نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اس سے قربت آئی. اگر ریا نہیں ہے شروع میں تو کون آپ کو مسلح پہ لے کے گیا قصد قربت؟ اب اگر بیچ میں ریا آ جائے تو چونکہ وہ آپ کو مسلح پہ لے کے نہیں آیا تو نماز صحیح ہوگی. موجودہ مراجع کہتے ہیں کہ نہیں, ریا چاہے شروع میں سے ہو تب بھی وہ اگر سات پہلے سات کیٹیگریز میں آتا تو نماز کو باطل اور گناہ کر دیتا ہے, اور چاہے بیچ میں پیدا ہو تب بھی ایک ہی مسئلہ. نمبر دو, ریا نماز کو باطل کرتا ہے چاہے انسان توبہ کرے یا نہ کرے. ایسا نہیں ہے کہ بیچ نماز میں ریا پیدا ہوا اور ہم نے فوراً توبہ کر لی تو ہماری نماز ٹھیک ہو گئی, جی نہیں. ریا اگر آ گیا تو توبہ بھی کر لے تب بھی نماز باطل. یہ دوسرا مسئلہ, یہ ایک مسئلہ, اور ایک جو شروع میں نے مسئلہ بتایا کہ واجب جز میں ریا. یہ دو مسئلوں کی مدد سے ریا کا دوسرے حرام کاموں سے فرق ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ آئندہ ہے. میں مخصوصاً ان پہ زور دے رہا ہوں جو آپ کو اس ایک ہفتے میں مسلسل ریوائز کرنا ہے. کہ یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آئے تو آئندہ تقریر آپ کے لیے واضح نہیں ہوگی. اور تیسرا مسئلہ جو ہے, یہ ایک اعتبار سے اہم مسئلہ ہے جس میں تھوڑی اصول فقہ استعمال ہوتی ہے, اور ایک اعتبار سے غیر اہم ہے کہ آگاہ کوئی نہ لکھا ہے کہ یہ جو مسئلہ علماء لکھتے ہیں یہ تو خیر ہماری عقل میں نہیں آتا. یہ تو ایسا تو آدمی وسواسی اور شکی آدمی ہوگا, عام آدمی کا مسئلہ نہیں. ایک مسئلہ ہمارے علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں 1400 یا 1200 سال, وہ یہ ہے کہ دوران نماز اگر کسی آدمی کی یہ حالت ہو جائے کہ وہ شک میں پڑ جائے کہ اس وقت قصد قربت میرے دل میں ہے یا ریا گیا, خود فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے, یعنی بیچ نماز میں ایسی حالت ہو گئی کہ دل فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ یہ قصد قربت سے میں نماز پڑھ رہا ہوں یا دنیا دکھا رہے کے لیے, بیچ نماز میں یہ حالت ہو گئی, اب اس کو کیا کریں؟ اس کی نماز کو صحیح مانے یا باطل مانے؟ کیونکہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ صحیح نماز کو توڑنا اسلام میں حرام ہے. یہ توڑ بھی نہیں سکتے صحیح نماز, اگر یہ نماز صحیح کیا اس کا مسئلہ ہے؟ اس پہ آغا خمینی نے تو خیر سیدھا سیدھا جواب دے دیا اس کا. آغا خمینی نے پہلے لکھا کہ اس قسم کا شک بہت ہی وسواسی قسم کے آدمی ہوگا جو کثیر شک ہے, کچی مزاج عام آدمی کو نہیں ہو سکتا. پھر حل لکھا ہے دونوں علماء نے, ایک ہی حل لکھا کہ اگر اس وقت جب یہ شک پیدا ہوا آپ کے پاس اصول فقہ کو استعمال کرنے کا موقع ہے تو اس کی مدد سے مسئلے کو حل کی, اور اگر اس وقت وہ بھی استعمال نہیں ہو پا رہا ہے تو عبادت بات ہے. کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ اصل استفاد کر سکتی کہ اس وقت مثلا دوسری رکعت میں شک ہو مگر یہ یاد ہے کہ پہلی رکعت تو مسلمن میں نے قربتن اللہ سے پڑھی, یا نماز شروع میں شروع کی تھی قربتن کی نیت, اب دوسری رکعت میں شک ہو گیا, دنیا آتی گئی لوگ بڑھتے گئے مسجد میں, تاکہ ریا تو پیدا نہیں ہوا میرے دل, آدھا آدھا دل, آدھا کہہ رہا ہے کہ یہ تو لگ رہا ہے کہ ہم ریا سے نماز پڑھ رہے ہیں, آدھا دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو قربت چل رہی, تو اصل استصحاب سے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں کہ شروع میں قربت تھی, اب شک ہوا قربت ختم ہونے کا تو قربت ہے نماز صحیح, اور اگر اصل استصحاب بھی کام نہیں آ رہی, یہ بھی یاد نہیں آ رہا ہے کہ شروع میں کیا تھا, تو اب یہ نماز باطل ہے, اس کو دوبارہ پڑھنا. تو جب ریا میں شک بھی ہو جائے تب بھی نماز باطل ہوتی ہے اگر استصحاب کی مدد سے ہم اپنی عبادت کو ٹھیک کرنے کے قابل نہ ہوں. اس کے ساتھ ہی ریا کے جتنے مسائل وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جو علم فلسفہ اور منطق سے واقف نہیں, ان کے لیے جتنے مسائل ہیں وہ تو سب آپ نے سن لیے. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ اصل اہمیت جو ہے وہ ریا کی نہیں بلکہ غیر ریا کی ہے, لیکن وہ نہیں سمجھ میں آتا مسئلہ جب تک کہ آج کی تقریر نہ ہو. اب وہ جو غیر ریا کے مسائل تو 4 یا 5 مسئلے ہیں, ان کو آپ آئندہ سنیں گے, یہ پوری مکمل اور جامع تقریر ہو جائے گی ایک ہی عنوان سے. اس کے ساتھ ہی ہماری تقریر اختتام کو پہنچی, اور آپ کے لیے ایک اعلان ہے, وہ اعلان یہ ہے کہ جمعہ 8 جنوری, جو 8 جنوری کا جمعہ رہا, آج ہماری 4th تقریر تھی, اس کے بعد 5th گفتگو ہوگی, اور 6 جنوری کو 5 سے 6 جنوری کو ہماری 6th تقریر ہو جائے گی. 8 جنوری کے جمعے کو شام کے 4 بجے آپ کا پہلا جو مڈ ٹرم ایگزام ہوتا ہے درمیانی مدت والا پہلا امتحان جو ہے آپ کا وہ 8 جنوری کے جمعے کو شام کے وقت ہوگا, وہی 4 بجے. اتنا ٹائم آپ کو اس لیے دے دیا گیا تھا کہ عین وقت پہ آپ کے لیے زیادہ مسئلہ نہ ہو, کیونکہ آپ کی کلاس بدھ اور جمعے میں ایک دن کا فرق ہوتا وہ پریشانی پیدا ہو جاتی. یار کی گفتگو ختم ہوئی اور میں نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس سال ہماری کلاسز ہر سال تو 20 ہوتی ہیں, اس سال شاید 15 یا 16 ہوں, اور اس کی جو قصر ہے وہ زیادہ ٹائم سے پوری کی جائے گی. جیسے پچھلی دفعہ تقریباً 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوئی, آج تقریباً 68 یا 70 منٹ کی کلاس ہو رہی, اسی کے ذریعے ہم اپنے اس وقت کو پورا کریں گے. آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی. اب اگر آپ میں سے کسی کا سوال آج کے بارے میں, پچھلی تقریروں کے بارے میں یا پچھلے سیمسٹر کے بارے میں, دو سوال آئے ہیں. ایک سوال جو ہے اس کا اصل تعلق دائی کے مسئلے سے, ریا کے مسئلے سے نہیں ہے, تو اس کو سوال کو بتا دوں کہ سوال یہ ہے کہ ہم مسجد میں گئے تھے کسی دوست سے ملنے کے لیے, جب وہاں پہنچے تو وہ نہیں تھا. ہم نے سوچا کہ اب یہاں آ ہی گئے ہیں, ٹائم بھی ہے تو چلو نماز پڑھ لو. اچھا, اس میں ریا تو بالکل نہیں آئے, ریا کا مسئلہ ہی نہیں. اس میں مسئلہ ہے کہ خالی وقت ہے تو نماز پڑھ لو. یہ مسئلہ سیدھا سادہ دو سیمسٹر پہلے کا مسئلہ بن گیا کہ آپ کا دائی اس وقت کیا ہے, ٹائم پاس کرنا ہے یا نہیں. دائی تو ہے نماز, نماز یہ ہم کو کسی وقت پڑھنا ہی تھی, اس وقت خالی وقت مل گیا مناسب تو چلو اس وقت نماز پڑھ لیں, اس وقت نہ صحیح تو بعد میں پڑھتے, لیکن پڑھتے ضرور. اگر دائی نماز ہے تو ٹھیک, مسجد میں جانے کا دائی تو نماز نہیں, لیکن شروع کرنے کا دائی اگر نماز ہے تو ٹھیک. اور اگر دائی صرف یہ ہے کہ ٹائم پاس کرنا, کس طرح پاس کرے, یہاں مسجد میں ہے, کوئی ڈائجسٹ بھی نہیں, کوئی رسالہ بھی نہیں, کوئی کیسٹ بھی نہیں, چلو نماز پڑھ کر ہی ٹائم پاس کرو, یہ اگر دائی ہے تو نماز بالکل بنا. تو اس میں ریا کا مسئلہ نہیں ہے, فقط ایک سیدھا سادہ دائی کا مسئلہ ہے. دوسرا سوال یہ آیا کہ یہ جو آج ریا کے 12-13 مسئلے بیان ہوئے, ان میں جہاں جہاں حکم وضی آیا ہے کہ نماز باطل, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ نماز پوری کریں پھر دوسری نماز پڑھیں یا وہیں سے نماز چھوڑیں؟ تو بہرحال نماز باطل کا لفظ جب آیا اس کا مطلب یہ کہ وہیں پہ نماز چھوٹ گئی, اب نماز کو کنٹینیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, وہ نماز نہیں بن رہی ہے, وہ بس یہ کہ ذکر خدا بن رہا ہے خالی. یعنی وہیں پہ نماز چھوڑ دیں اور دوبارہ نئی نیت کر کے نئے سرے سے نماز پڑھیں توبہ کے ساتھ. یہ دو سوال تحریری صورت میں آئے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ پردے کا مسئلہ آ گیا, کہ پردہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, شرعی پردہ کیا جا رہا ہے یا شرعی سے بھی بڑھ کر. یہ پردہ تو خدا کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا, لیکن پردے کے لیے حجاب کے لیے جو کپڑا پہنا وہ بہت ہی اچھا اور بڑھیا استعمال کیا گیا, اس لیے نہیں کہ لوگ خوش ہوں بلکہ اس لیے کہ اپنے دل کو اچھا لگے. یہ کیسا فیل ہے؟ یہ غالباً پورا سوال اس ایک نقطے کی وجہ سے ہے کہ یہ ریا تو نہیں بن جائے گا مسئلہ کہیں. اس میں سوال میں کیونکہ دونوں پہلو, اگر پردہ جو ہے وہ عبادت بنا کے نہیں کیا جا رہا, یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ سے بچ جائیں, تو یہ معاملات کا مسئلہ ہے. اس میں آپ نے سنا کہ دائی اگر قربت نہ بھی ہو, عبادات میں دائی قربت ہوتی ہے, غیر عبادات میں دائی اگر کچھ بھی ہو تو عمل بالکل صحیح ہے, اس کا فائدہ ملے گا یعنی گناہ نہیں ملے گا. اور اگر یہ سوال اس لیے ہو کہ نہیں ٹھیک ہے پردہ ویسے تو ایک غیر عبادت ہے, لیکن ہم اس مسئلے پہ عمل کر رہے ہیں جو ہمارے مراجع کے بارے میں ہے, کہ ایسے مجتہدین گزرے ہیں کہ جنہوں نے کوئی مباح کام زندگی بھر نہیں کیا, ہر کام کو وہ نیت کی مدد سے واجب اور مستحب اور حرام و مکروہ بنا لیتے. خود وہ والا مسئلہ کہ پردہ ٹھیک ہے واجب نہیں تھا اس میں نیت کرنا, یہ قربت کا مسئلہ نہیں تھا, لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ جب پردہ کر ہی رہے ہیں ثواب اس میں کیوں نہ لے لیں. جس طریقے سے مثلا داڑھی رکھنے کا مسئلہ مردوں کے لیے, داڑھی رکھنے کا مسئلہ قربتاً اللہ کا نہیں, اگر کوئی آدمی فیشن کی وجہ سے بھی داڑھی رکھے تو داڑھی ہو جائے گی اور اتنا فائدہ ملے گا کہ جو گناہ ہوگا داڑھی منڈوانے کا وہ ختم ہو جائے گا. لیکن اب ساتھ ساتھ وہ چاہے کہ جب داڑھی رکھ ہی رہا ہوں تو اس کے اندر مجھے یہ عبادت کا بھی ثواب ملے تو وہ قربت کی نیت کر لے. نیت کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دو, بھائی دائی کا مطلب یہ اپنے دل میں یہ دائی پیدا کر لے کہ اب اللہ کے لیے یہ کام کرنا. پردے میں بھی یہ مطلب ہے. اچھا, اس میں پھر یہ سوال ذرا اہم بن جائے گا کہ پردے کو ایک عام مسئلہ بنا کے نہیں اور وطن کا مسئلہ بنا کے کیا جا رہا ہے تاکہ اللہ فقط گناہ ہی دینا بچے ثواب بھی ملے. اس میں یہ آ گیا کہ اس لیے ہم نے کپڑا اچھا استعمال کیا کہ دل ہم کو ہمارے اچھا لگے, دل کو اچھا لگے, یہ کیسا فیل. اب یہ جو فیل ہے اس میں پھر سوال ہوگا کہ دل کو اچھا کیوں لگے, سوال کیا جائے گا. کہ آپ کے دل کو یہ کیوں اچھا لگے. اس لیے اچھا لگے کہ آپ دوسروں کی دیکھا دیکھی اچھا لباس پہننا چاہتی ہیں, یا اس لیے اچھا لگے دل کو کہ اللہ نے کہا کہ اسلام کے احکامات پر عمل بھی کرو تو اچھے طریقے سے, مکان میں بھی رہو تو اچھا مکان دو, کپڑے پہنو تو اچھے کپڑے پہنو, بال رکھو تو اس میں تنظیم کرو. وہ جو ایک اسلام کا حکم ہے کہ اللہ چونکہ یہ چاہتا کہ انسان معاشرے دین کے مسائل پر بھی کٹپونجیوں کی طرح عمل نہ کرے بلکہ ایسا لگے کہ نعمت خدا کا وہ اظہار و اقرار کر رہا, یا اس لیے کہ اگر ہم اچھا برقع پہنیں یا چادر پہنیں تو شاید اس کی وجہ سے وہ عورتیں جو سمجھتی ہیں کہ مثلا معاذ اللہ یہ جھگی میں رہنے والیوں کا لباس ہے برقع, ان کے اوپر اثر ہو کہ نہیں یہ تو اچھے طریقے سے بھی پہنا جا سکتا, اس قسم کی نیت ہے. یہ آپ کی یہ دائی ہے اچھے کپڑے کا, تو اس اچھے کپڑے میں بھی ثواب ملے. اور اگر دائی اجر کہ ہم کو اچھا لگے, ہم کو یہ دل میں خیال پیدا ہو کہ دیکھو باقی برقعے والیوں سے ہم کتنا اچھا پردہ کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب دائی عجب ہے جو اخلاقی خرابی ہوگی. تو فقط اچھا لگنے سے جواب نہیں دیا جا سکتا کہ اچھا کیوں لگے, اس اچھا لگنے میں بھی اگر خدا آ گیا تو یہ مستحب ہو گئی. ایک سوال یہ ہے کہ اسکول کو بچوں کو مارا نہیں جائے تو وہ ہوم ورک نہیں کرتے, کہ بھائی ہمیں پٹائی تو لگے گی نہیں تو کیوں کریے, بچوں کو کیا بڑوں کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر جہنم کا تصور ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ کتنے لوگوں کی عبادتیں ختم ہوں گی. لیکن خیر ان کا سوال یہ کہ اب ہوم ورک نہیں ہوتا, کلاس میں شرارت ہوتی ہے جس سے دوسرے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں, ایسے میں معلم کی کیا ذمہ داری ہے؟ کیونکہ ہمارے اسکولوں کے بچے بغیر مار کے کچھ نہیں کرتے اور اس کے ذمہ دار آج کل کا معاشرہ. دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم یہی سوچتے رہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, اور مغرب کی دنیا میں بےآئین ہی اسلام پہ عمل کر کے دکھا دیں. مثلا پڑوسی کا اسلام میں آپ کو ہے معلوم ہے کہ نماز شب بھی نہیں پڑھ سکتے کہ اس کی نیند اجاڑ ہو جائے. کراچی میں یا پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے, کون سا ایسا معاشرہ ہو. مغرب کی دنیا میں اس کا اتنا حق ہے کہ 5 سال کا بچہ بھی پولیس اسٹیشن کو فون کر کے پولیس کو بلوا کے اس آدمی کو پنش کر سکتا ہے, سزا دلوا سکتا. یا یہ مسئلہ کہ نان و نفقے کا مسئلہ, وہ سمجھ میں نہیں آتا ہمارے یہاں سے بیوی کو دیں اور والدین کو نہ دیں, کیسے ممکن ہے؟ لیکن یہ مغربی دنیا میں یہ مسئلہ بالکل حل شدہ, کہ وہاں کے حکومت کی ذمہ داری ہے اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور کما نہیں سکتے, شوہر اپنی بیوی کا نانا نفقہ کما کے لائے, باقی ماں باپ کی ذمہ داری حکومت کے اوپر ہے یا معاشرے پر ہے یا تنظیموں پر ہے. رفائی مسئلہ حل ہو گیا. بیٹا بالغ ہو جائے پھر والدین کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے شرح, سوائے اس کے اس کا اخلاق بگڑ رہا. یہ مسئلہ ہم سوچتے کہ ناممکن ہے, پورا معاشرتی نظام گرم برہم ہو جائے, باہر یہ مسئلہ بے نہیں ہو رہا. وہ جو ہم کہتے ہیں کہ عبادات میں وہ لوگ پیچھے ہیں لیکن معاملات میں وہ آگے ہیں, اس میں خالی کاروبار کا مسئلہ نہیں, یہ جو حقوق کا مسئلہ ہے یہ بھی آنکھوں دیکھی بات ہے کہ اس میں مکمل وہاں عمل ہو رہا. اسی طرح وہاں کے اسکول بغیر سزا کے کام چلتا ہی, یا ہمارے ایران کے ابھی اسکول ہے بغیر سزا کے کام چلتا ہی, وہ ہوم ورک نہیں کرتا یا شرارت کرتا ہے, یہ تو تمام دنیا کے ماہرین تعلیم مانتے ہیں کہ یہ تو سزا دینا جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, بچے کے لیے وہ تباہ ہو کے رہ جائے گا, وہ کبھی بھی تعلیم حاصل نہیں کرے گا. یعنی صرف سزا پانے والے قوم میں ہمیشہ کلرک پیدا ہوں گے لیکن برین یا سٹریم پیدا نہیں ہوگی. اب جب انسان کو پتا ہو کہ یہ راستہ بند ہے ہمارے پاس, وہ خود ہی راستہ اختیار کرے گا, وہ خود ہی طریقہ اختیار کرے, تو یہ استاد کی ایک اسلامی ذمہ داری ہے. یہ بھی ایک ذمہ داری ہے اسلامی کہ وہ یہ دیکھ کہ بچوں کو قابو میں بھی رکھا جائے اور اس سزا بھی نہ دی جائے. اب وہ خود دیکھیں کہ اس وقت کیا طریقہ مناسب, کس طرح بچوں کے جذبے کو اتنا ابھارا جائے یا کس طرح ان سے مکس اپ ہوا جائے کہ وہ بہرحال اتنا متاثر ہوں کہ اس بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیں. یہ تو خیر ہو گیا اس کا اصلی جواب جو اصل فلسفی ہے, لیکن اگر کوئی فقط عارضی جواب چاہتا اس وقت کا مسئلہ حل, تو اس میں یہ ہے کہ اتنا مارے کہ دیا واجب نہ ہو اور ولی سے اجازت دے, اور اگر اتنی مار کو بچے مار نہیں سمجھتے ہیں تو پھر مجبوری ہے کلاس کا نظام گرم برہم ہو جائے, وہ آپ کے لیے قبول ہونا چاہیے اس سزا سے کہ جو آخرت میں محسوس. یہ سوال اتنے سارے آ رہے ہیں, غالباً پچھلی دفعہ آپ کے سوالات زیادہ تھے تو یہ اس دفعہ اعلان ہوا تھا کہ طالبات کے سوالات کا جواب پہلے دیا جائے گا. ابھی 2-3 سوال ہیں کہ قرآن سنت اجماع اور عقل سے مستحد فتویٰ دیتے ہیں تو کیا ان میں ترتیب ضروری ہے؟ ان میں ترتیب ضروری نہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ سیکنڈ سیمسٹر میں یہ بات بار بار آئی کہ قرآن کی آیت کچھ کہہ رہی ہے لیکن حدیث متواتر اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو ویسے تو حدیث متواتر کا مقام نمبر 2 پر ہے قرآن کے بعد, مگر حدیث متواتر آیت قرآنی کے اندر فرق ڈال سکتی. اجماع تو نمبر 3 پر, مگر اجماع جو ہے وہ قرآن کی آیت کو کینسل کر سکتا ہے. یہ نہیں کینسل کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن سے نکل جائے, اس کے حکم پہ عمل نہیں ہوگا, تو ترتیب اس میں ضروری نہیں. ہاں عقل کا مسئلہ ایسا آتا ہے کہ اس میں ترتیب ضروری ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کا جملہ یہ ہے کہ اجتہاد نفس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا. اب قرآن حدیث اور اجماع نفس یہ اگر آ جائے تو عقل کی گنجائش نہیں رہی, یہ نہ آئے تو پھر عقل یہ ان تینوں سے مسئلہ حل نہ ہو پھر یہ ہے کہ عقل تک ہم جائیں گے. تو پہلی تین چیزوں میں ترتیب نہیں ہے اور چوتھی چیز میں ترتیب ہے. میری خواہش ہے پہلے سے بھی اس دفعہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایک تقریر میں مجھے موقع ملا, جو تقریر ایک تقریر تو میں بالکل آ گیا صحیح طرح سے خارج ان کے کیسے سے مطلب نقل کر کے آپ کو سناؤں کہ یہ اندازہ ہو کہ ہوتا کیا ہے درس خارج کس طرح سے استدلال کیا جاتا. وہ مقام عمل میں تو چیز آپ کے کام نہیں آئے گی لیکن ایک اندازہ ہوگا کہ کیا انداز ہے فتویٰ دینے. اور ایک تقریر جو میں نے آج سے سات سال یا آٹھ سال پہلے محفل حسینی میں جب درس ہوتا تھا وہاں کی تھی کہ ایک مجتہد کس طرح فتویٰ دیتا, باقاعدہ کیا کیا ترتیبیں ہیں, کون سی کتابیں اس کے پاس ہونی چاہیے. وہ میری خواہش ہے کہ ایک مکمل تقریر ہو, وہ آپ کے لیے نہیں, وہ ویسے ہی آج پاکستانی ماحول کو بڑی شدید ضرورت ہے اس کی, لیکن اگر یہاں ہو جائے تو دوہرا فائدہ ہوگا کہ آپ کے لیے بھی فائدہ پہنچے گا اور وہ محفوظ بھی ہو جائے گی. ان دونوں کا اس سال کے 15 یا 16 تقاریر میں جو تقاریر ایسی ہوں گی اس میں مزید تفصیلی اس کا جواب آئے گا. آخری سوال ہے کہ اگر اسد دل میں ہو تو عدالت رہتی ہے یا نہیں رہتی. موجودہ مراجع کے نزدیک رہتی ہے, بعض مجتہدین کے نزدیک عدالت نہیں رہتی. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی جگہ یہ کنسپٹ ہو کہ شیعہ نماز کو اہمیت نہیں دیتے, وہاں ایک نمازی شخص یہ سوچ کے نماز پڑھے کہ میں اسی جگہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اچھا ہو, تو یہ فیل کیسا کہ وہ لوگوں کے ذہن سے بدگمانیاں نکلے. یہ مسئلہ ابھی وہی چل رہا ہے داعی والا مسئلہ, اس میں یہ چیز آگے آنے والی کہ رفع تہمت کے لیے جو عمل کیا جائے وہ ریا نہیں, رفع تہمت اپنے اوپر سے ایک لگنے والے الزام کو ہٹانا, چاہے وہ الزام فرد پہ لگ رہا اس لیے وہ نماز پڑھ رہا, وہ الزام کسی گروہ پہ لگ رہا کہ مثلا کھوجی ایسے ہوتے ہیں یا سید ایسے ہوتے ہیں اس لیے ہم وہ عمل کر رہے ہیں تاکہ اس کو غلط ثابت کریں, یا وہ الزام کسی قوم پہ لگ رہا ہو کہ پاکستانی ایسے ہیں یا ایرانی ایسے ہیں, یا وہ الزام کسی فرقے پہ لگ رہا ہو. رفع تہمت کے لیے جو عمل دنیا دکھاوے کو کیا جائے وہ پھر ریا نہیں ہے اور اس کے اندر نماز بھی صحیح ہے بلکہ شاید ثواب بڑھ گیا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ ایسی جگہ اگر فقط کس نیت سے نماز پڑھ رہے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور سوچیں کہ شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں, یعنی اگر یہ لوگوں کو دکھانا نہ ہوتا تو ہم کم از کم یہاں کبھی نماز نہیں پڑھتے جیسے ہمارے جلوس کی سڑک کی نماز, تو وہ بالکل صحیح ہے کیونکہ وہ رفع تہمت کا مسئلہ. اب یہ سوال جو ہے مزید سوال نہ بھیجے جائیں اس لیے کہ وقت پورا ہو گیا ہے, مجھے اس کے فوراً بعد ایک نکاح میں بھی جانا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اعضائے وضو پہ فقط پانی ڈالے اور ہم اس وقت ایک جنازے کی نیت کر لیں تو کیا یہ درست ہے, یہ ضروری ہے کہ ہاتھوں سے اعضائے وضو تک پانی پہنچایا جائے؟ یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا, اس سے مزید واضح کر کے لکھیں کہ پانی ڈالنے سے اجتماعی وضو تو نہیں ہوتا ہے, اجتماعی وضو ڈبونے سے ہوتا ہے کہ پورا حد کسی پانی میں ڈبویا جائے. یہ غالباً یہ تو ترتیبی لکھنا تھا یا کچھ اور مسئلہ تھا, اس مسئلے کو واضح کر کے آئندہ دفعہ پوچھ لیجیے گا. دوسرا سوال, ایام اعظم میں کالا لباس مکروہ ہے یا نہیں, اور اگر نہیں تو ایام اعظم میں کالے لباس پہ نماز مکروہ ہے یا نہیں. اب اس کا جواب بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی, عنوان ثانوی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس لیے مجمع عام میں اس کا جواب نہیں دیا جاتا. یہاں پہ اس کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے کہ کالا کپڑا ہمیشہ مکروہ ہے حالت نماز میں, حالت نماز میں ہمیشہ مکروہ, چاہے ایام اعظم کی نماز ہو یا غیر ایام اعظم کی نماز, وہ ہمیشہ مکروہ ہے. نماز کے علاوہ کالا کپڑا عام حالت میں مکروہ ہے ایام اعظم میں داعی پر ہونا چاہیے, یعنی ایام اعظم میں جو ہم پہن رہے ہیں کیا داعی ہے, اگر داعی ہمیں امام بنانا ہے تو مکروہ نہیں. داعی اگر یہ ہے کہ کالا کپڑا ہمیں پسند ہے یا داعی یہ ہے کہ سب لوگ پہن رہے ہیں تو ہم بھی پہنیں تو غلط, لیکن ایام اعظم ہمیں امام بھی اگر داعی ہو اس سے نماز کی کراہیت ختم نہیں ہوگی, وہ اپنی جگہ کراہیت باقی رہے گی سوائے چار کے, کہ ابا امامہ موزے اور عورت کی چادر یا برقع کالا ہو سکتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ میں اس لیے اب کہہ دیتا ہوں کہ خالی کالے لباس کی بات کہی جائے تو لوگ مراجع کے لباس سے استشاد کرتے ہیں, اس سے دلیل لاتے ہیں. اس کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوئی, ٹھیک پونے آٹھ کا ٹائم میں نے صاحب کو دیا تھا, میں تو اپنی گھڑی میں دیکھ رہا ہوں 7:45 ہیں, اگر وہ صاحب وقت کے پابند آ چکے ہوں گے میں فوراً چلا جاؤں گا, ورنہ جو وقت ملے گا اس میں آپ کچھ سوالات بعد میں پوچھ سکتے ہیں, لیکن یہی سمجھیں کہ مطلب آپ کو رخصت ہو جانا ہے اور جاتے جاتے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد وسلم.